أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيسي آپ سب لوگ الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا احسان کس نے ہمیں ایک مومن ہونے کی وجہ سے الحمدللہ رب العالمین کے اس نے ہمیں ایک اور خوشی کا موقع دیا اور ہمیں جس طرح اپنے مہمانوں کی آمد کا بڑا انتظار ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم رمضان کی آمد سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں کتنا اچھا موقع دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان کہ ابھی ہمارے پاس رجب کا مہینہ ہے شعبان کا ہے لیکن ہم اپنے اندر وہ فیلنگز لانا شروع کر دیے کہ ہم نے نیکیوں کا جو ایک خزانہ ہمیں ملنے والا ہے ایک خوبصورت باغ جو جنت کی طرف لے کے جائے گا ہمیں انشاء اللہ تعالیٰ اس کی تیاری کرنی ہے خوش ہیں آپ سب لوگ بارک اللہ فیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اس کو بہترین آخرت کی خیر کا باعث بنائے اور اجر عظیم عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس ہدایت کے راستے میں آپ لوگوں کو اتنا آگے لے کے جائے کہ آپ خود اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ شکر ادا کریں کہ میں کہاں تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں پہنچا دیا الحمدللہ رب العالمین انشاء اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا کہ آپ نے فلائر میں بھی دیکھا شیپ اپ ایمان ہے, اپنی کردار کی اصلاح کرنی ہے اور اپنی نیکیوں کے اعمال کے خزانے کو بڑھانا ہے. اور ہم انشاء اللہ تعالیٰ اس میں یہ چیز بھی دیکھیں گے کہ کیسے ایک مومن عورت جو ہوتی ہے وہ اسلام کی خدمت کرنے میں کیسے آگے آگے آ سکتی ہے اور کتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. انشاء اللہ تعالیٰ پہلے میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا یہ شیئر کرتی ہوں کہ ہم کیسے اپنے رمضان کی تیاری کریں گے. پہلے ایک اپنی تیاری جسمانی طور پہ بھی روحانی طور پہ بھی کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھر کی بھی اور اپنی ٹائم مینجمنٹ کریں گے, اپنی عبادات کو کاؤنٹ کریں گے کہ ہم نے کس کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے, کتنا میرا ٹارگیٹ ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم پوائنٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں. آپ لوگ بے شک اس ریمائنڈر کو اپنے پاس لکھیے, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ بھیجے بھی جائیں گی ایکٹیویٹیز اور محاسبہ یہ ساری چیزیں. لیکن آپ لوگ اگر اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں اب جیسے کہ پتہ ہے کہ رمضان بہت قریب آ چکا ہے اور رجب کے بعد پھر شعبان کا مہینہ آئے گا اور پھر رمضان آئے گا, تو ہم اس کی تیاری کیسے کریں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ پہلے اپنے آپ سے لیتے ہیں, یعنی ہم اپنی ظاہری جسمانی تیاری کیسے کریں گے. سب سے پہلے تو جو چیز ہمیں پتہ کرنی ہے وہ اپنے کھانے پینے کی عادات کو بدلنا ہے, کیونکہ جب ہم ایک دم روزہ رکھنا شروع کریں گے تو ہمیں تھوڑا زیادہ مشکل لگے گا. لیکن اس کے لیے ہم پہلے سے کیا کریں گے کہ تھوڑا کھانا اپنا کم کرنا شروع کر دیں, آہستہ آہستہ کم خوراک کر دیں. پھر جو چیزیں ہم نے رمضان میں کھانی ہیں ان کو ابھی سے کھانے کا عادی بنا لیں, وہ والی افطاریاں نہیں جو بہت ہم تلی ہوئی فرائی چیزیں کھاتے ہیں اور بہت ہیوی قسم کا کھانا, جو ہمارے اسٹمک کے لیے بہت اچھا ہو. پھر فجر کی نماز کے بعد جلدی ناشتہ کرنے کی کوشش نہیں ہے, یعنی جب ہم نماز وغیرہ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں اور تسبیحات وغیرہ کر کے, تو انشاءاللہ تعالی سونا نہیں بلکہ اپنا فجر کے بعد کا ناشتے کی روٹین بنا لینی. اگر ہم یہ دو تین مہینے پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ پھر ہماری پوری زندگی میں یہ روٹین آ جائے گی. پھر اس کے بعد یہ جب ناشتہ کرتے ہیں تو جلدی جب ناشتہ کریں گے تو یہ سوچ کے کرنا ہے کہ اب روزے آنے والے ہیں تو میں یہ قسم کی اپنی سحری کی تیاری کر رہی ہوں. چائے اور کافی کو کم کر دینا ہے, نفلی روزے زیادہ رکھنے شروع کر دیں. جیسے نفلی اگر کسی کے فرض روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو پہلے تو ان کو رکھنے کی نیت کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکے. پچھلے سال کے ابھی تک نہیں رکھے ان کو پہلے رکھنے کی کوشش کریں, یا اگر پچھلے سال کے رکھے ہوئے اور بہت پہلے والے نہیں رکھے ہوئے تو ان کی نیت کر لیں اور کوشش کریں کہ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھے, اور پھر ایام 20, 13, 14, 15 کا روزہ چاند کے حوالے سے انشاء اللہ تعالیٰ اس کو رکھنے کی کوشش کریں. پھر کیا کریں کہ اپنے سونے جاگنے کی روٹین کو چیک کریں, یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں رمضان میں سب سے زیادہ مشکل سحری کے وقت اٹھنے میں ہوتی ہے, تو پہلے ہی ہم اپنا کچھ وقت اس طرح کا بنا لیں کہ دن کے وقت کچھ ٹائم سو لیں اور سحری کے وقت اٹھنے کی عادت تہجد کی صورت میں ڈالیں. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ویسے آنکھ نہیں کھلتی, لیکن اگر ہم کچھ ٹپس اس میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے بستر چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو یہ خوف رہے گا کہ میری وتر کی نماز رہتی ہے تو آنکھ ضرور کھلے گی. پھر ہم اس چیز میں دیکھیں کہ اگر ہمیں رمضان سے پہلے ضرورت ہے, کچھ لوگ ڈائبٹیز والے ہوتے ہیں, بلڈ پریشر والے, یا ان کو کوئی پرابلم ہے تو وہ اپنا چیک اپ ڈاکٹر سے کروا کے اپنی میڈیسن وغیرہ صحیح طریقے سے, اور جو اگر کوئی وائٹامنس کی کمی ہے وہ اس طرح اپنی انرجی کو بحال کر لیں رمضان سے پہلے, تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے اور کوئی بیماری حملہ نہ کر سکے رمضان میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میں نے بہترین روزے رکھنے ہیں, تقویٰ اور ایمان کے ساتھ رکھنے ہیں. نئی کلاس انگلش میں تو نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو اگر جو ایکٹیویٹیز اور دی جائیں گی وہ چیزیں آپ کو انگلش میں مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی. محاسبہ کی آیات وغیرہ یہ چیزیں آپ کو ریٹرن جو چیزیں ہوں گی وہ اگر آپ کو انگلش میں چاہیے تو انشاءاللہ تعالی دی جائیں گی. پھر پیر اور جمعرات کا ناشتہ فجر سے پہلے کریں اور سوچیں کہ میں روزہ رکھ رہی ہوں, اور اگر نہ رکھ سکی تو میں اس کو کھول لوں گی, اور اگر رکھ سکی تو میں اس کو پورا کر دوں گی. اس نیت سے رکھ لیں, نفلی ہوگا تو نیت صبح بھی کی جا سکتی, لیکن اگر کبھی لگتا ہے کہ طبیعت خراب ہے تو پھر یہ نیت کر لیں کہ میں اگر رکھ سکی تو پورا روزہ رکھ لوں گی, اگر کھانا پڑا تو میں کھا لوں گی. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا پھر رمضان کی فیلنگ بھی آئیں گی اور اپنے آپ کو مینٹلی بھی ہم اس چیز کو تیار کر سکیں گے. اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی سے جو ہمیں توانائی ملتی ہے وہ بڑی بڑی دوائیاں اور بہترین کھانا بھی نہیں دے سکتا. اور کئی گھنٹے سونے سے زیادہ سکون کس چیز میں ہے؟ اللہ کی عبادت میں. تو کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو اتنا موٹیویٹ کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت کو بہترین طریقے سے, قرآن کو سمجھنا, اس کو یاد کرنا, اپنی سورہ جو آپ نے یاد کی ہوئی ہیں ان کو پہلے سے ریوائز کریں, اور تاکہ جب آپ رمضان میں نوافل پڑھیں یا مسجد میں جا کے تراوی نہیں پڑھ سکتے, گھر خود پڑھتے ہیں, تو اس وقت ان کو آیات کو پڑھنا آپ کو مشکل نہ لگے یا کوئی بھولی ہوئی نہ ہو, تو بہترین آپ لوگوں کے پاس وقت ہے. اللہ تعالیٰ بہترین طرح سے آسانی کرے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بھی یہ ساری ٹپس ساتھ لے کے چلیں گے, لیکن اس وقت آپ لوگ پہلے سب سے پہلے اپنی اٹینڈنس مارک کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ اس خیر میں اور زیادہ برکت دے. آپ سب کوشش کریں کہ جو آپ کے ساتھ آپ کے فرینڈز وغیرہ جو بھی رجسٹر ہوئے تھے اور وہ کسی وجہ سے لیٹ ہوتے ہیں یا نہیں آ پاتے, تو آپ ان کو کال کر کے ایک ریمائنڈر دیں, کیونکہ خیر مومن جو ہوتا ہے نا وہ ہر وقت خیر کے لمحات میں لگا رہتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ نہ صرف ہمارے اپنے لیے خیر کا باعث بنے گی بلکہ بہترین صدقہ جاریہ بن جائے گا اگر ہم کسی کو ہدایت کی طرف لے آئیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ پریپ رمضان اور جو ہے دورہ قرآن, انشاءاللہ تعالی جو بھی نئے لوگ ہیں جو پہلے بھی سنتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ اور ایمان اور تقویٰ کے ساتھ بڑھوتری دے, اور جو نئے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین ہدایت کے راستے کھولے, ثابت قدم رکھے, استقامت دے اور دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنے. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں, اور ہمارے پاس جو بک ہے وہ اعمال ایسے کہ فرشتے اترے, جو ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کرے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ سب اپنی پہلے اٹینڈنس پارٹ کر دیں اور پھر ہم اس بک کا انٹرو کریں گے اور اس کو تھوڑا سا ڈسکس پھر کریں گے, اور پھر آگے نیکسٹ فائل پہ آپ لوگ پھر ڈسکشن تھوڑی سی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اور ایکٹیویٹی دی جائے گی. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہم ایک نئی کتاب کا آغاز کریں گے, اور کتاب کا نام کیا ہے کہ اعمال ایسے کہ فرشتے اترے. اصل میں یہ ایک عربک کتاب ہے جو ابو ریان نعیم الرحمن نے لکھی تھی, پھر اس پہ عبدالسلام بن محمد نے اس کو نوٹ کیا. مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلے عربی میں تھی, لیکن کم از کم یہ جو بک اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ اردو میں ہے. کتاب کا نام کیا ہے کہ اعمال ایسے کہ فرشتے اترے, کہ کیا کام کیا جائے کہ فرشتے اترے. تھوڑا سا اس کا آپ کے ساتھ بیک گراؤنڈ شیئر کر پھر ہم کتاب پہ آئیں گے. طریقہ کیا ہوگا کہ ابھی جب تک میں خود بول رہی ہوں آپ نوٹ کریں گے, خود اپنے پاس نوٹس لیں گے. جب میں آپ سے کہوں گی نا کہ بک کھولیں, یعنی جب ہم بک کے ورڈ ٹو ورڈ کو فالو کریں گے نا, پھر آپ لوگ کھولیں گے, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اب آپ کو نوٹس لینا بھی سکھائیں گی. تو سب سے پہلے تو فرشتوں کا ذکر سورت بقرہ میں ہی آ گیا تھا. سورت بقرہ کے بالکل آغاز میں چوتھے ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اسی میں بتا دیا تھا کہ فرشتے کوئی مخلوق ہے. آیت کا نمبر نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیجئے, آیت نمبر 30 ہے سورت بقرہ کی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا اس میں تذکرہ فرمایا. پھر آیت نمبر 31 میں ثُمَّ أَرَادَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, یعنی کچھ چیزیں پیش کی, آدم علیہ السلام کو ان کے نام سکھائے, علم دیا, پھر فرشتوں کو کہا کہ آپ ذرا ان کے نام بتائیے, تو وہ نہیں بتا سکے. پھر آیت نمبر سورہ بقرہ ہی ہے 34 میں فرشتوں کو سجدہ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا اس کا تذکرہ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, کیا پتہ چلا کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے کر لیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 98 میں سورۃ بقرہ ہی کے اندر اگر آپ دیکھیں, من کان عدو للہ و ملائکتہ, ڈانٹ ہے اصل میں یہود کا وہ جملہ جو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کی مخالفت میں بولا تھا. ضرورت نہیں ڈیٹیلز کی, لیکن یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو اپنا فرشتہ کہا کہ تم میرے جبرائیل کے ساتھ دشمنی کرتے ہو تو میں تمہارا دشمن ہوں, گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفینڈ کیا. پھر اس کے بعد سورۃ بقرہ ہی کی آیت 102 میں حضرت سلیمان کے ناطے سے بات ہوئی ملکین کی, وما انزل علی الملکین, اور وہ جو اتارے گئے تھے دو فرشتے بابل میں, جادو کا ایک چکر ہے یعنی جادو کے سیکھنے سکھانے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمانا تھا, اس کے ناطے سے فرشتوں کا تذکرہ ہوا. پھر اگر آپ دیکھیں تو سورۃ بقرہ ہی میں 161 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار, کفر کیا جنہوں نے پھر اسی پہ مر گئے اور وہ کفر پہ ہی تھے, اولئک علیہم لعنت اللہ وملائکتہ, ان پر اللہ کی بھی لعنت اور فرشتوں کی بھی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ رحمت سے دور کر دے نا, فرشتے بھی اس کو رحمت سے دور کر دیتے ہیں. یہاں تک سورہ بقرہ میں فرشتوں کا تذکرہ آنے کے بعد ابن 177 میں آیت بر, جس کو آپ اور میں طویل آیت کہتے ہیں کہ جس میں پورے اسلام کا خلاصہ ہے, وہاں فرشتوں پر ایمان لانے کو ایمان کا حصہ بنا دیا, منا منا باللہ والیوم الاخر والملائکتی. تو گویا کہ یہاں سے بس ایک جملہ نوٹ کر لیں کہ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. پھر آیت نمبر 210 میں پھر سورہ بقرہ ہی میں فرشتوں کی بات آئی, هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلل, کیا یہ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آ جائے سائبانوں میں, من الغمام بادلوں کے, والملائکتو یعنی مکہ والوں کی سختی کہہ لیجئے, ڈھیٹ پن تو دل نہیں کہتا بولوں, لیکن یہ ہے کہ وہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے مانگتے تھے, فرشتے کیوں نہیں اترے. تو اس ناطے سے یہ بات آ گئی کہ فرشتے کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ تو آئے گا, پر وہ کون سا فرشتہ ہوگا, ان کی موت کا فرشتہ ہوگا. پھر اسی کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سورۃ بقرہ میں 248 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر فرشتوں کی بات کر دی, وقال نبیہم ان آیت ملکہ انتاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. اصل میں ایک واقعہ ہے جن کو تھوڑی بہت یاد ہوگی بات, کہ کیسے انہوں نے تابوت سکینہ کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا, اور تالوت اور جالوت کے ذمہ میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارا وہ ایک تابوت سکینہ جس میں من اور سلوا اور سب کچھ تھا وہ تمہیں ملے گا, اور کس طرح ملے گا کہ فرشتے تمہارے لیے اٹھا کر اس کو لائیں گے. پتہ چلا کہ فرشتے انسانوں کے ورثوں کی حفاظت کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذمہ لگا دیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 285, یعنی بار بار میں سوچ رہی ہوں کہ یہ آخری آیت ہے سورۃ بقرہ کی, لیکن 285 جو بالکل آخری آیت سے ایک آیت پہلے, وہاں پھر فرشتوں کا ذکر ہے, کلو آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ, یعنی صرف 9 دفعہ تو سورۃ بقرہ میں فرشتوں کا تذکرہ. اس سے بات تو آپ دیکھیے کہ پورا قرآن بڑا ہوا ہے. ان ساری آیتوں کو جمع کریں تو پہلی تو بات ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں, چنی ہوئی مخلوق ہے, ان میں اللہ کی نافرمانی کا جذبہ نہیں ہوتا, اور فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کام کا حکم دے دینا وہ کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں پہلے یہ بھی تو دیکھ لیں نا, فرشتے ہوتے کون ہیں, پھر ہی تو ہم سوچیں گے کہ اب وہ آتے ہیں تو ہمیں ملتا کیا. فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فورس ہیں, کس طرح کہہ لیجئے, ورکنگ فورس. دنیا میں جو کام بھی ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اگلی بات یہ کہ فرشتے تھکتے نہیں ہیں, اپنی مرضی نہیں چلاتے. فرشتے کراس کوسچننگ بھی کرتے ہیں, یعنی کوئی سوال ذہن میں آئے تو اس کا پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ آدم کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جبکہ ہم جو ہیں, جسے پتہ چلتا ہے کہ ایک باشعور مخلوق ہے. انسان اور فرشتوں میں فرق ہے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے پروگرام کر دیے گئے کہ اب ان کے اندر انکار کا مادہ نہیں. مثال دیکھیے کہ یہ مائک ہے نا, ٹھیک ہے, اور وہ اوپر سپیکرز لگے ہوئے ہیں, مائک کیا کر رہا ہے, میری آواز کو لے رہا ہے. پیچھے سے کمپنی نے اس کو اسی طرح سے کر دیا کہ اس کے اندر آواز جائے گی, اور سپیکر کے اندر کیا کر دی, ادھر سے آواز آئے گی. اب کیا میں اگر اس مائک سے کہوں کہ تم سنو, اور وہاں جا کے میں بولنا شروع کر دوں کہ تم میرے بول لو, کام چلے گا؟ یہ فورسڈ ہے, دے آر فورس ٹو ڈو دس, ٹھیک ہے. اس کے برعکس میں آپ سے کہتی ہوں آپ سنیے, اب تھوڑی دیر یہ میری بات سنتی ہے, میں نے کہتی ہوں اب آپ سنائیں, یہ کیا ہوا, میں نے انہیں کہا سنیں تو یہ سن رہی ہیں, اور آپ یہ بولیں گی تو میں سنوں گی، لیکن یہ سنا رہی ہیں. یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سننے اور سنانے دونوں کی صلاحیت دے دی. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے بنا دیا، وہ بس ایک ہی کام کرتے ہیں، اطاعت، نافرمانی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈیٹا میں جا کر لکھ دیا اونلی سبمیشن، وہ کبھی نافرمانی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے لکھ دیا کہ تھکنا نہیں تم نے، اب فرشتے نہیں تھکیں گے. بات سمجھ گیا؟ آج آپ کو اس سے وہ مخلوقات کا فرق بھی سمجھ آ جائے گا جو شروع سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. تین مخلوقات ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں اور جن ہیں. اور وہ شعر بھی آپ نے سنا نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ. یہ محنت زیادہ کیوں ہے اس کو سمجھ لیں. جب کسی کو آپ نے ایک طرح فٹ جو کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ول پاور دی ہے، یس یا نو کہہ سکتا ہے. مثلا یہ کہہ سکتی ہیں مجھے کہ ابھی میرا موڈ نہیں ہے سننے کا، میں جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ مجھے اس آیت کا ترجمہ سنائیے، کہیں گی میرا دل نہیں کر رہا. ان کے پاس پوری چوائس ہے. اگر میرے کہنے پہ یہ سنا لیں گی تو میں خوش ہو جاؤں گی، اگر میں کہوں گی سنائیے نہیں سنیں گی تو ہو سکتا ہے مجھے اچھا نہ لگے. بات سمجھ گئے؟ ان کی چوائس ہے، یہ سنا بھی سکتی ہیں لیکن نہیں سناتی، بول سکتی ہیں نہیں بول سکتی. انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے پروگرام کیا کہ کنیکشن سارے اندر ڈال دیے ہیں، چاہو تو یوز کر لو، چاہو تو بند کر دو. ہر انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بھیجا تھا نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرفیکٹ، پوری طرح، جیسے یہ آپ کمپیوٹر منگواتے ہیں نا کمپنی سے، آپ کو سیل بند کمپیوٹر ملتا ہے، برانڈ نیو. بچہ برانڈ نیو کمپیوٹر ہوتا ہے آپ کہہ لیجئے، اس کے اندر سب کچھ سیو ہوا ہے. یعنی اللہ نے الستو بربکم اعلی کی بات کر کے انسان کو اس بات پہ تیار کر کے دنیا میں بھیجا تھا کہ جب دنیا میں تم جاؤ گے تو جو میں تمہیں کہوں گا وہ تم کرو گے. بالکل یہی چیز فرشتوں کو بھی کہی، انسان کو بھی کہہ دی. اب ہوا کیا کہ فرشتوں کے پاس چوائس کوئی نہیں تھی. جیسے اب کمپیوٹر جو ہے وہ ویکیوم کلینر تو نہیں بن سکتا، وہ تو کمپیوٹر ہی رہے گا. فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ اس پہ کرنے لگے، کرا ہو رہا ہے، نو پرابلم. انسان کو چوائس دے دی تھی، کیا دل چاہے تو کر لو، دل چاہے تو نہ کرو. تو بات ساری کا خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ول پاور دی ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ تو پورا قرآن ہے، فی ہی ذکرکم. لیکن اس وقت ہم فرشتوں کی بات کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بڑی اعلیٰ مخلوق ہے. سورۃ حمیم سجدہ آیت نمبر 30، اس میں ہم لوگ سن چکے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جو لوگ استقامت لاتے ہیں، جو استقامت قائم کرتے ہیں، پہلے اللہ کو رب کہتے ہیں، پھر ایمان لا کر استقامت کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. کیا پتہ چلا فرشتے کس پر آتے ہیں؟ ایمان والوں پہ آتے ہیں. پھر اسی طرح سے جو اللہ کو رب کہہ کر اس پہ جم جاتے ہیں، پھر اسی طرح، یہ بات ہم نے سورۃ احقاف میں بھی یہی سیم بات پڑھی تھی، تو اس کا مطلب یہ کہ فرشتے اترتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس سے کیا پتہ چلا کہ لیلۃ القدر میں بھی فرشتے آتے ہیں. تو فرشتوں کا ایک وجود ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اترنے سے کیا مراد ہے؟ اعمال ایسے کہ فرشتے اترے، اعمال ہم پڑھیں گے بک میں سے، فرشتوں کا تھوڑا سا ہم نے ایک بیک گراؤنڈ لے لیا، اللہ کی چنی ہوئی مخلوق ہیں، ان کے لیے نہ جزا ہے نہ ان کے لیے سزا ہے، یہ اس دنیا میں اللہ کے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کام دیا اس کے بعد ختم ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ سب کو موت آنی ہے. جب اسرائیل، جن کو اللہ تعالیٰ نے موت کا کام دیا ہوا ہے، ملک الموت ہیں جن کا نام، جب قیامت برپا ہو جائے گی، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ سب کو موت آ گئی، یعنی فرشتوں کو بھی موت آنی ہے. حتیٰ کہ عرش کو اٹھانے والے جو چار فرشتے اور قیامت کے دن آٹھ ہوں گے نا، ان کو بھی موت آنی ہے. اور اس وقت عرش کدھر جائے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے قبا سا ہے. یہ میں نے ڈیٹیلز پڑھی ہوئی ہیں، اس لیے ایسی جسٹ اور آپ کو انفارمیشن شیئر کر رہی ہوں کہ کس طریقے سے اس تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے عرش کو کسی جگہ پر ٹکائیں گے، لیکن ان کو بھی موت آئے گی. اسرائیل جب اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو کام مجھے دیا تھا، آئی ہیو ڈن مائی جاب، کر دیا الحمدللہ، اسرائیل سب کو مار دیا، سب زیرو، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جی اللہ تعالیٰ سب مر گئے, اس کے بعد آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اب آپ اپنی بھی جان لیں, کیونکہ آپ بھی نفس ہیں, کیونکہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر ایک جو دنیا میں وہ فانی ہے, کل شئن ہالکٌ الا وجہہ. ایک اور جگہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر چہرہ ہلاک ہوگا سوائے اللہ کا چہرہ. تو جب ملک الموت یہ بات سنیں گے اتنی زور سے چیخ ماریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے موت کی سختیاں, ان کو پتہ ہے کہ ون نازیاتی غرقا اور ون ناشیتاتی نشتا, اور ان کو پتہ ہے کہ کیسے جسم سے روحیں کھینچ کھینچ کے نکلتی ہیں, کہ وہ خوف کی وجہ سے جب اب چیخ ماریں گے, کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی زندہ بھی ہوتا نا تو اس چیخ کی دہشت سے وہ فوت ہو جاتا. تو لیکن اسرائیل کو بھی موت آئے گی. مزے کی بات دیکھیے, موت کو بھی موت آنی ہے. جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں, سب فائنل ڈیسٹینیشن. جن کو جہنم سے نکلنا تھا وہ نکل چکے. پھر اللہ تعالیٰ موت کو ایک چت قبرے, کالا اور سفید, جیسے کچھ کا بلیک اینڈ وائٹ قسم کا شیپ ہوگا, دمبی کہہ لے, دمبا کہہ لے, بکرا کہہ لے, اس کی صورت میں لا کر جنت جہنم کے بیچ میں سلوٹر کروا دیں گے, اور کہا جائے گا آج موت کو بھی موت آ گئی. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی خوشی سے مر سکتا تو جنتی مر جاتے, کہ ہائے اب ہم ہمیشہ ادھر ہی رہیں گے اتنی پیاری جگہ میں, اور اگر کوئی غم سے مر سکتا تو اس وقت وہ غم سے مر جاتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب ادھر سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے. تو فرشتوں کو بھی موت آنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو اتارنے کی بات کی ہے, جس موضوع کے اوپر اب یہ پورا ٹاپک چلے گا, جب کسی کے اوپر فرشتے اترتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, اس کو اگر آپ اور میں دیکھیں تو وہ چیز ہے جو آپ کو مجھے اپنے عملوں پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دیتی ہے. لیکن تین چیزیں ہوتی ہیں جو کسی انسان کے اوپر فرشتوں کے نزول کے بعد آتی ہیں. کیسے فرشتے اترتے ہیں؟ نمبر ایک, ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. دو مقام قرآن کے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ جہاں فرشتوں کی دعائیں تھیں, سورہ مومن ہے اور شاید سورہ زمر, یہ دو صورتیں, کہ اے اللہ ایمان لانے والوں کو بخش دے, توبہ کرنے والوں کو بخش دے, اس میں بھی یہ بات آئی تھی. تو پہلی صورت کہہ کہ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور کہاں کرتے ہیں یہ ہم سارا کچھ پڑھیں گے اس میں بہت ڈیٹیل سے انشاءاللہ. دوسرا, فرشتوں کے اترنے سے کیا مراد ہے؟ کہ فرشتے اللہ سے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے. ہم دنیا والوں کی سفارشوں کے پیچھے ان کے نام کی نیازیں دیں, ہم ان کی باتیں مانیں, ان کی ناحق باتیں بھی سنیں, لیکن فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا کہ وہ ایمان والوں کے لیے سفارشیں کرتے ہیں. تیسرا, فرشتوں کا اترنا کیا ہوتا ہے؟ ان سے اللہ کے لیے دوستی کرنا. کسی پہ فرشتے اترے سے کیا مراد ہے؟ کہ فرشتے اس بندے سے اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں. مثلاً آپ نے اللہ کا رستہ پکڑا, آپ کی ایک دوست آپ سے ناراض ہو گئی, آپ کی دوستوں کے گروپ نے آپ کو اگنور کرنا شروع کر دیا, کہا ڈونٹ وری نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا, ہم اس دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست تھے, ڈونٹ وری. اگلا کام فرشتے کیا کرتے ہیں؟ مشکل مراحل میں ان کا ساتھ دیتے ہیں. مثلاً بدر میں فرشتے اترے, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, تو آج بھی اپنے اندر ایمان تو پیدا کر, بدر والا فرشتے تیری مدد کو آج بھی اتر سکتے ہیں, گردوں سے کتار در کتار, کچھ اس طرح کا اگلا مصرع ہے. پتا کیا چلا کہ فرشتے اترتے ہیں اور مشکلات میں ایمان والوں کا مدد دیتے ہیں. اچھا آپ کہیں گے یہ ہوتا ہے جب جنگ لگتی ہے. میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں اچانک آپ کے گھر 20 مہمان آنے لگے بغیر آپ کو بتائے, کسی نے کہہ دیا آپ ہم آ رہے ہیں, گھر بھی گندا اور آپ کھانا بھی نہیں پکا ہوا اور اس قابل نہیں ہے آپ. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن ہمارے کلچر میں ان چیزوں کو نہیں نوٹس کرتے. ایک گھنٹہ آپ کے پاس, اگر واقعی ایمان عمل صالح استقامت ہے, فرشتے آ کے آپ کا کھانا پکوائیں گے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص میرے راستے میں چلتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے قدم بن جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کے کام میں لگا دیتے ہیں. ایسے آپ کے کام ہوں گے جیسے لوگ میرا پہلے دو دن لگا کے لوگ جو دعوت تیار نہیں کر لیتے نا, وہ آپ دو گھنٹے میں ایکسیلنٹ دعوت بنا لیں گے. یہ فرشتے کرتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. پھر ایک اور فرشتوں کے نزول کی صورت کیا ہے؟ کہ غم اور پریشانی میں تسلیاں دیتے ہیں. مثلا ہر وقت تو ہمارے پیارے ہمارے پاس نہیں ہوتے نا, ماں ہر وقت تو ساتھ نہیں رہتی اور باپ تو ہر وقت سر پہ ہاتھ نہیں پھیرتے. شوہر کتنا بھی آپ کا ساتھ دے دیں ہر وقت تو وہ آپ کی خوشی نہیں بنتے نا, اس وقت بھی فرشتے آپ کے لیے ہوتے ہیں. پھر پانچویں چیز فرشتوں کا نزول کیا ہے؟ کہ رحمت اور سکینت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. قرآن کی محفل میں جو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے نا, اس کو فیل کیا ہو اگر آپ نے, تو وہ فرشتوں کے تسلیاں دینے کی وجہ سے ہوتی ہے. پھر اسی طرح فرشتے انسان کے محافظ بن جاتے ہیں. سورۃ رعد میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں, یحفظونہ کچھ اس طرح کے الفاظ آئے تھے. تو کیا پتہ چلا کہ رحمت کے فرشتے ہر شخص کے لیے نازل نہیں ہوتے, نہ ہر عام شخص کی مدد کرتے ہیں. وہ تو خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے یہ پانچ چھ کام اللہ نے رکھ دیے اور فرشتے یہ کام کرتے ہیں. اور فرشتے اسی بندے کے لیے بات کرتے ہیں جس کے لیے بات کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوتی ہے, اس کے برعکس نہیں. تو اس طرح سے آپ کو مجھے اپنے اندر انشاءاللہ ان چیزوں کو لے کر آنا ہے کہ اللہ کرے کہ ہم فرشتوں کی مدد لے سکیں. دیکھیے ہمیں کتنا اپنے جیسے انسانوں پہ مان ہوتا ہے, کوئی ہے جو میرا ہیلپ کرے گا, کوئی میرا کام کر سکتا ہے. ایون دن رات اپنے ذاتی زندگی میں بھی ہم دوسروں کی مدد لیتے ہیں نا. چلو آج تو میرے بچوں کو لے لو گی, اچھا ذرا وہاں جا رہی ہیں, آپ میرے لیے بھی گروسری لے لیں گی. چھوٹے چھوٹے کام انسانوں کے چلتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں کبھی کسی سے مدد لیتی, یہ تو میری انا کے خلاف ہے. جو ایسا کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن آپ سوچیے کہ ہمارے جیسے انسان کر بھی دیں کام تو ویسے ہی ہوگا نا جیسے ہم ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کو ضرورت پڑتی ہے نا, تو وہ لوگ جنہوں نے آپ کو کہا ہوتا ہے کہ کبھی کام ہوا تو مجھے بتائیے گا, وہ اویلیبل نہیں ہوتا ہے. ایسا ہوا کبھی آپ کے ساتھ؟ وہ پوری کوشش کے باوجود نہیں کر پاتے, اور آپ خود بھی کئی دفعہ پوری کوشش کے باوجود اپنے پیاروں کے کام نہیں کر سکتے. وجہ کہ ہم انسان ہیں, مجبوریاں بھی ہیں, حالات بھی ہیں, ہماری ایک لمٹ ہے, ہم اس کے اندر ختم ہو جائیں گے اتنی سی بات پہ. لیکن جب آپ اور میں ان ساری چیزوں کو لے کر چلتے ہیں نا کہ وہ کام کریں جس سے فرشتے یہ سارے پانچ چھ کام ہمارے لیے کریں, تو بندوں کی اتنی ضرورت ہی نہیں رہتی. جب آپ اللہ کے رستے میں کوئی کام کرتے ہیں نا, تو فرشتے بھی آپ کے مددگار ہوتے ہیں, اور یقین کریں فرشتوں کے ساتھ انسان بھی مددگار ہوں گے. مخالفتوں سے یہ سفر شروع ہوتا ہے. گھر میں ایک دم ہوگا, کیا ہوا؟ گھر والے بھی شروع میں تو خوش ہوں گے, چلو چلو تم بھی کچھ پڑھاؤ. بعد میں کہیں گے روٹی نہیں پکی آج, یا آج بچوں کا کیا ہوگا. اور پھر دوست ابھی تو بڑی خوش ہیں کہ آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے رستے پہ لگ گئیں, پھر وہ کہیں گے اچھا جی کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا, یہ تم کچھ زیادہ ہی نہیں ہو رہی. تو اس وقت پہ آپ اس چیزوں کو سامنے رکھیں کہ جب دنیا کی طرف سے کوئی رکاوٹ آتی ہے نا, تو اللہ کے نام پہ جڑے رہیں کچھ دن, مہینے, سال. ہر ایک اپنا ایک ٹیمپر ہوتا ہے, اس کے مطابق وہ سب گھر والے, دوست, ساتھی بھی معاون ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو ایک وقت پہ آپ سے ناراض ہوتے ہیں اس بات پہ, کل وہ فخر میں دوسروں کو بتائیں گے میری بیگم یہ کر رہی ہیں, میری دوست یہ کر رہی ہیں, میری ماما یہ کرتی ہیں, میری بیٹی یہ کر رہی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا مالک ہے جس نے اتنا کچھ, ہم اس کی کتاب پڑھیں تو وہ ہمیں ذلیل کر دے, نعوذ باللہ رسوا کر دے, بے عزت ہو جائیں ہم, بالکل ناکام کر دے, فیل کر دے, کونے میں ڈال دیں ہمیں, محروم رہے ہم. کبھی ہو سکتا ہے ایسا؟ جس نے سب کو عزت دی, جو العزیز ہے, جو المعز ہے, کہ آپ کو مجھے اللہ اپنے دین کے ساتھ جڑتا دیکھ کر وہ عزت نہیں دے گا؟ دیتا ہے. صرف یہ بیچ کا تھوڑا سا ایک انٹرفیس ہوتا ہے, لائن چینج کرتے ہیں نا, بڑا خطرہ ہوتا ہے پیچھے سے گاڑی نہ ٹکرا دے, اگلی والی کو ہم نہ جا کے لگا دیں. یہ تھوڑا سا صبر کے ساتھ گزار لے, آگے دیکھیے خیر ہی خیر ہوتی ہے, خیر ہی خیر ہوتی ہے. تو فرشتوں کے نزول کی بات رمضان کے ناطے سے ایک اور کر دوں آپ کے سامنے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے پاس کھانا کھاتے, افطار کرتا کرواتا کوئی, آپ کا بھی کرایا ہوگا کسی نے کہ نہیں, آدھی رات کو, کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو اسے یہ دعا دیتے, آپ بھی میں سے دہرائیے گا, افطر ان دکم الصائمون و اکل طعامکم الابرار و تنزلت علیکم الملائکہ. یہ آپ کے جو بک ہے اس کے پیج 17 پہ ہے دعا, اس لیے گھبرائیں گے نہیں. ترجمہ سنیے گا کہ روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں, نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں, اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں. تو کیا پتہ چلا کہ جب کوئی آپ کو کھلائے, آپ کا روزہ افطار کرائے, تو اس کو یہ دعا دے دی کسی نے, الحمدللہ دینی چاہیے, کیونکہ یہ ایک بہت پیاری دعا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے کام کرنے والا بنا دے کہ جس کام کے بعد واقعی ہم فرشتوں کو نزول کو پا سکے.
جی جزاک اللہ خیر, الحمدللہ ابھی ہم نے فرسٹ پارٹ کیا اعمال ایسے کہ فرشتے اترے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کرے. انشاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جب نو وائس لگے آپ ضرور لکھیے. لیکن ہم نے جو سب سے پہلی چیز سیکھنی ہے نا اپنی زندگی میں, اب اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ ہم ایک نئی زندگی شروع کریں, تو اس میں پہلا قدم صبر والا ان شاء اللہ تعالیٰ. کیونکہ مائک چھوڑتے اور لیتے ہوئے تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایسے لگا ہوگا کہ جیسے کوئی گلاس میں جی. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو دعا جو ہے وہ کاپی پیسٹ بھی کر دی جائے گی, اور آپ لوگوں کے پاس یہ بک بھی آپ کو پی ڈی ایف کا لنک دیا جائے گا. آپ اس میں یہ آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دعا ملے گی. کوئکلی ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس 4-5 منٹس جو ہے. ہم نے کیا سیکھا آج آپ نے فرشتوں کے حوالے سے؟ ایمان بڑھا, یقین مکمل ہوا, فیل ہوا کہ فرشتے ہمارے اوپر بھی آئے ہوئے ہیں. کیونکہ علم والا جب علم سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو الحمدللہ فرشتے, ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ سمندر کی مچھلیاں تک ان کے لیے دعا کرتی ہیں, تو رحمت کے فرشتے ہماری چھتوں پہ موجود ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اور بہترین طریقے سے اپنی کلاس کو لینے کی توفیق دے. پھر ہم نے سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو بھی دیکھا اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ. آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ سورہ بقرہ میں کتنی دفعہ ذکر آیا فرشتوں کا, اور وہ کون سی مخلوق ہے؟ 9 ٹائمز آیا ہے. اور فرشتے اللہ کی کون سی مخلوق ہے؟ فرشتوں کے بارے میں احساس جاگا. ویسے تو ہم غیب سے پورا ایمان رکھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے نا, تو آج ہم نے غور کیا. جی چنی ہوئی مخلوق ہیں, نیک ہیں. کیا فرشتے تھکتے ہیں؟ آیات کے حوالے سے ہم نے جو دیکھا تو فرشتے تھکتے بھی نہیں ہیں, اور اللہ تعالی سے وہ سوال جواب بھی کر سکتے ہیں. کیا فرشتے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, وہ ہمیشہ اللہ کے فرما بردار ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا چیز دی؟ ان کے پاس, فرشتوں کے پاس تو چوائس نہیں ہے. آلویز سبمس. جی انسان کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے. اور ہمیں مثال کتنی خوبصورت ملی کہ کمپیوٹر میں سب کچھ بند ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی حق اور خیر کا راستہ بھی رکھ دیا اور شر کا بھی راستہ بتا دیا. اب ہماری چوائس ہے کہ ہم کیا لیتے ہیں. تو ہم نے خود اس چیز کو اپنے لیے پسند کرنا ہے کہ اب ہم کیا لیتے ہیں. پھر ہم نے ایک چیز اور دیکھی, رائٹ اور رانگ میں فرق. جی بالکل صحیح, ماشاء اللہ. کیا فرشتے کون سی رات کو اترتے ہیں؟ ویسے تو ہر رات کو اترتے ہیں لیکن جو بہت زیادہ فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے وہ کب آتی ہے؟ لیلۃ القدر میں. جی کیا موت سب کو آئے گی, اور آخر میں سب سے کس کو موت آئے گی؟ ہم نے یہ واقعہ تو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا. جی بالکل, اس بات میں ہمارا یقین ہے, کل نفس ذائقۃ الموت. پھر ہم نے پانچ چیزیں دیکھی. فرشتوں کی دعائیں کن کے لیے ہوتی ہیں بتائیں گے آپ لوگ؟ کس کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے. جی اور ایمان والوں کے لیے, اور جو لوگ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے. اور کن مراحل پہ فرشتے مدد کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ استغفار کرنے والوں کے لیے اللہ سے. جی اور مشکل مراحل میں وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں. کیسے, کبھی ہمیں لگتا ہے نا کہ ہماری زندگی میں کوئی کام ایسا ہے جو ناممکن ہے, لیکن اور بالکل لگ رہا ہوتا ہے کہ عین وقت پہ بھی یہ نہیں ہو پائے گا, غم پریشانی میں بھی. جی بالکل, اور مشکل میں وہ پھر اللہ تعالیٰ وہ کام فرشتوں سے کروا دیتے ہیں. اس کے لیے ہمارا یقین اور توکل بہت زیادہ ہونا چاہیے. پھر ہم نے ایک چیز اور دیکھی کہ غم اور پریشانی میں کیسے کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ, فرشتے میک اٹ پاسبل. جی جب کوئی کام اچانک ہو اور نہیں ہو پا رہا تھا, تسلی دیتے ہیں. جی بالکل صحیح, پریشانی اور مشکل کے وقت, مشکل کل حالات میں فرشتے تسلی دیتے ہیں. پھر کیا صرف اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے رحمت اور سکینت ہوتی ہے یا ہمیں بھی کہیں نظر آتی ہے؟ بالکل اللہ کی رحمت اور سکینت سب کے لیے جو اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ پہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں اور فرشتے ہمیں نظر تو نہیں آتے لیکن وہ ہمارے لیے ہر وقت کام کر رہے ہیں. اور جیسے ہمیں کبھی کوئی چوٹ لگتی ہے یا بچوں کو چوٹ آنکھ کے قریب لگتی ہے تبھی فرشتے اس چوٹ سے ان کو بچا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ آگے بھی چیز دیکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کیسے دعا دیتے تھے. ہمیں اس کو اپنے اندر لانا ہے اس چیز کو کہ ہم بھی جب کسی کے گھر کھانا کھائیں افطار کریں تو ضرور اس کو دعا دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں. ہمارا ایسے کہ فرشتے اترے اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے فرشتے اتریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کون کون سے عمل ہوں گے. تو شروع کرتے ہیں. آپ نوٹس ضرور لیجیے گا.
پیج نمبر 21 سے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے شروع کرتے ہیں. پہلا عمل جس پر فرشتوں کے نزول کی بات ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ اعمال کہ جن کی ادائیگی پر فرشتے اترے. پہلی چیز باوضو سونے والے کے لیے فرشتے کا نزول, یعنی جو وضو کی حالت میں سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتوں کو کیسے رکھتا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں. جن خوش نصیب لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو طہارت کی حالت میں سوتے ہیں. کون سی؟ پاکی کی حالت. کیسی؟ اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. یہ رات کو سونے کے لیے جب بستروں پر آتے ہیں تو با وضو ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے وضو کے سبب ان کے لیے فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو ان کے ساتھ رات بسر کرتا ہے. وہ جب بھی رات کو کروٹ بدلتے ہیں تو مقرر کردہ فرشتہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. یعنی آپ تو رات کو پتہ نہیں 20 دفعہ کروٹ لیں کہ 40 دفعہ لیں, فرشتے کو پتا کہ ہر کروٹ پہ اس نے آپ کے لیے دعا کرنی ہے. اب یہ بات کہہ دی گئی, کوئی بھی کہہ دے نہیں. انشاءاللہ آپ اس جگہ پہ جب بھی آئیں گے جو بات آپ کو کوئی وظیفہ, کوئی بات, کوئی عمل کرنے کو, کوئی پڑھنے کو, کوئی ذکر اذکار دیا جائے گا ساتھ اس کی دلیل ہوگی. اب یہ بات کوئی بھی کہہ دے تو کیا اس کو ہم مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. ہم کیوں مانیں گے؟ کیونکہ اس کی دلیل ہے. دلیل کیا ہے حدیث میں؟ آئیے دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا اب چونکہ حدیث کے الفاظ ہیں نا تو حدیث تو عربی میں ہی ہوتی ہے. ہم ترجمے میں پڑھ تو لیتے ہیں مفہوم سمجھنے کے لیے. اور ایک ایسی خوبی ہے جو میں آپ کو بتاؤں پھر آپ سب ضرور ساتھ میرے پڑھیں گے, اور وہ کہہ کہ حدیث پڑھنے والے کو اللہ کے نبی نے دعا دی ہوئی ہے, ندر اللہ المرء, اللہ اس بندے کا چہرہ تر و تازہ رکھے, فریش لکنگ. چہرے کی خوبصورتی کی بھی بات ہے, اور ویسے بھی دیکھیے آپ ان عربی کے الفاظ کو دیکھیے, یہ نفس سلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. صرف شعور بیدار کرنے کو کہوں کہ رات کو کوئی ایک ڈائیلاگ بولتا ہے اور من چلے لوگ دن میں اس کا جملہ سارے شہر میں پھرا رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک گانے کا بول ہو یا کوئی ایک فلم کا کوئی ڈائیلاگ ہو تو وہ تو کریں, اس پہ تو کوئی اجر نہیں ہے, لیکن نفس سلم کی زبان کے ایک ایک لفظ کو ادا کرنا یہ محبت کی بات ہے. تو میں ایک ایک لفظ توڑ کے پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں, آپ میرے ساتھ دہرائیے گا. تو ہیرو ہاضل اجساد تحرکم اللہ فإنہ لیس من عبد یبیت طاہرا الا بات معہ فی شعارہ ملک لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال. اب یہ جو آگے دعا کے لفظ ہے نا یہ فرشتہ کرتا ہے. کیا؟ اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. حدیث کا حوالہ نیچے لکھا ہوا ہے. ناصر الدین البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے, جامع صغیر میں 3936 نمبر کی روایت ہے. اس کے اندر کیا کہا گیا اب اس کا ذرا سا ہم ترجمہ پڑھیں. فرمایا, آپ ساتھ ساتھ ہائی لائٹر رکھیں گے نا تو جو چیز الگ سے ذرا ہائی لائٹڈ ہوتی ہے اس کو اگر آپ اچھے طریقے سے لیں گے ہائی لائٹ کر لیا کریں, اس پہ چھوٹے چھوٹے اپنے اسٹکی نوٹس لکھ لیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے، جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے، جب بھی وہ شخص رات کے کسی وقت کروٹ بدلتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما، یقیناً وہ باوضو سویا تھا۔ آپ دیکھیے کہ آپ محسوس کریں اس کو، رات کا سناٹا ہے، سب گھر والے سو رہے ہیں، اس وقت تو کوئی آپ کی ماں بھی نہیں جاگ رہی ہوگی جو آپ کے لیے دعائیں کرے، آپ سے محبت کرنے والے بچے بھی آپ کے لیے دعائیں نہیں کر رہے، امام کعبہ بھی سو گئے ہوں گے جو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن فرشتہ مقرر کر دیا گیا جو آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اور آپ ذرا اس جملے کو محسوس تو کریں، اپنے بندے کو معاف فرما، آپ ذرا اپنا نام تو لکھے، بندہ اپنی اس بندی، یعنی اپنا نام لکھے، میں اپنا بول دوں، فرشتہ کہہ رہا اللہ عفت کو معاف فرما۔ ذرا سوچیے کتنی بڑی سعادت ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ خوف بندے کو اپنے گناہوں سے آتا ہے، اور ہم مرتے جاتے عادتن بھی کبھی کبھی لوگوں سے کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یعنی مان نہیں رہے ویسے دعاؤں میں آپ یاد رکھیے گا، آپ ہمیں کوئی نہیں یاد، لیکن ہم آپ ہمیں یاد رکھیں، کوئی رکھ بھی لے کتنا کو کوئی یاد رکھے گا، اور پتہ نہیں اس کے اور رب کے بیچ میں کتنے حلل ہیں، کتنے بیریئر ہیں جو اس کی دعاؤں کو قبول ہونے سے روک رہے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو چھوڑ دیں ابھی۔ فرشتے پاک، نافرمانی نہیں کرتے، حرام نہیں کھاتے، فرشتوں کے اندر کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی دعائیں رد ہوں، وہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ بتائیے کہ ان کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں۔ اور عمل کتنا کو بڑا جی، کہ پہاڑ ڈھانا ہے، ہر مہذب انسان رات کو سونے سے پہلے واش روم یوز کر کے برش کرتا ہے، کپڑے چینج کرتا ہے، اپنے آپ کو فریش اپ کر کے بیڈ پہ لے کے جاتا ہے نا، کیا ہم دن کے گندے مندے پاؤں لے کر اپنے بیڈ پہ جاتے ہیں؟ کیا ہم ایسے ہی منہ میں کھانے کی بو ہے اور ہم چلے جائیں گے بیڈ پہ؟ منہ بھی کئی دھوتے ہیں، اگر منہ پہ کچھ لگایا ہوا ہے تو کلینزر اور ٹونر اور نہ جانے کیا کچھ کر کے منہ کو صاف کرتے ہیں نا، کتنے کم لوگ ہیں، چلے کچھ تو ہوں گے جو شاور لے کے بھی سوتے ہیں، کیا اس میں اتنا سا وضو مشکل ہے؟ لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، ابھی سے بتا دوں، اس کو شیطان اتنا مشکل کر دے گا، منہ دھلا لیتے پاؤں نہیں دھونے دیتا، لوگ کہتے ہیں پاؤں نہ دھونے ہوتے تو وضو بڑا آسان تھا، پاؤں دھوئیں گے تو آپ کے پاؤں بھی صاف ہیں، آپ کے بیڈ شیٹس گندی نہیں ہوں گے، ہر وقت آپ کے گھر میں لانڈری کے ڈھیر نہیں لگے ہوں گے، تو بہرحال عادت بنائیں گے۔ ابھی اور فائدے سنیے، پھر اس پہ ہم اکٹھا عمل کی باتیں لیں گے۔ اس کے علاوہ جب ایسا شخص بیدار ہوتا ہے تو تب بھی نازل ہونے والا فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اس کی دلیل عبداللہ بن عمر کی حدیث سے ہے۔ پہلا کیا تھا، رات کو کروٹ کے دوران اس کی سائڈس کو چینج کرنے کے دوران، اب کیا ہے، جب وہ بندہ صبح اٹھتا ہے تو کیا اس کے لیے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باتا طاہرن باتا فی شعارہ ملکن فلم یستیقظ الا قال الملک اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ بات طاہرن۔ جو شخص باوضو سوئے تو اس کے ہمراہ ایک فرشتہ ہوتا ہے، جب بھی وہ بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کو بخش دے، یقیناً وہ حالت طہارت میں سویا تھا، پہلے نے کروٹ میں دعا کی، دوسرے نے آپ کے صبح اٹھتے ہی آپ کو دعا دے دی۔ باوضو سونے کا ایک اور فائدہ بھی لے لیتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہرائیے گا، ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہرا فیتعار من اللیل فیسأل اللہ خیرا من الدنیا والآخرت الا اعطاہ ایہ۔ ذکر اور اذکار کر کے باوضو سونے والا مسلمان رات کو بیدار ہونے پر دنیا و آخرت کی جو بھلائی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے تو وہ بھلائی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ پہلی بات میں کیا تھا کہ کروٹ پر فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، دوسری روایت میں تھا کہ جب آپ اٹھتے ہیں تو کرتے ہیں، تیسری میں کہ رات کو آپ خود جو مانگتے ہیں، اور آپ اپنے ہسبینڈ سے پوچھ لیجئے یا جو بھی آپ کے ساتھ سوتا ہے، ہم رات کو بھی بولتے ہیں، اور جو دن میں کرتے ہیں نا ہم وہی بولتے ہیں۔ بعض صرف آپ کو اپنے ہی بولنے سے آپ کی آنکھ نہیں کھل جاتی, کروٹ بدلتے ہیں, استغفر اللہ, الحمد للہ, سبحان اللہ, تتجافا جنوب انل مداجی پڑھ چکے ہیں سورہ سجدہ میں. تو رات کو جو بھی دعا کریں, اور آپ دیکھیں کہ ہم بستر پہ لیٹ کے اپنے سے بھی تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, کبھی کوئی یاد آ گیا اس کی دعا کر دی, ماں باپ پہ خیال آ گیا ان کے لیے کہہ دیا, بھائی کے لیے آ گیا, بہن کے لیے کرتے ہیں نا, تو یہ اللہ کی طرف سے ہماری ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک اور خوبصورت چیز بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باوضو سونے کی وجہ سے اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی کہ سوال کرنے پر خواہش کو پورا کیا جائے گا, نزول ملائکہ کے ساتھ چاہت بھی پوری ہوگی. ہم چاہتے ہیں نا ہماری چاہتیں پوری ہوں, وشز, ہماری خواہشات پوری ہوں. نیز نازل ہونے والا فرشتہ اس کے لیے عظیم سعادت بھی ہے. طہارت کی حالت میں سونے والا اگر مرے گا تو فطرت پر مرے گا, اور اگر جیے گا تو خیر پر جیے گا. فطرت پر مرنے سے کیا مراد ہے؟ ابھی شاید آپ میں سے کچھ کو مشکل لگے یہ بات, بس اتنا کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ پہ مرے گا, توحید پہ مرے گا, مسلمان ہو کے مرے گا. اور اگر زندہ ہوگا, خیر پہ آئے گا, تو خیر کے بھی دو معنی قرآن سے ہمیں پتہ چلتے ہیں, کیا ہے؟ بھلائی پہ, اور اس کے ساتھ ان الانسان لحب الخیر لشدید, یعنی مال ملے گا, بھلائیاں ملیں گی, دنیا کے بھی بینیفٹس ملیں گے اس کو. پھر ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے جو آپ کو ہم نے یہاں یاد کروانی ہے انشاءاللہ تعالی. حضرت برا سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تو سونے کے لیے بستر پر جائے تو وضو کر جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے, پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جا اور کہہ, پہلے میرے ساتھ دہرائیں گے آپ بھی, اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت, دوسری طرح بھی پڑھ لیجیے, وفوضت امری الیک ولجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. آپ ذرا اس کا اردو ترجمہ دیکھیں, اور میں اس دعا کو پڑھنے کے بعد واقعی اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتی ہوں, اتنا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے. یا اللہ, میں نے اپنا نفس تیرے تابع کیا. نفس کیا کہتا ہے بلا میں؟ تیرویں پارے کی پہلی آیت پڑھ چکے ہیں آپ بھی, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس ہمیشہ بندے کو برائی کا حکم دیتا ہے, اسی کو نفس امارہ بھی کہا. آج ہم اپنے بچوں کے آگے بعض دفعہ اس لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کا نفس ان کو کچھ ایسے کام کرنے پہ مائل کرتا ہے جو ہم نہیں چاہتے کہ وہ کریں, لیکن وہ ہماری نہیں سنتے. اسی طرح شوہر چاہتے ہیں کہ بیویاں فلاں کام نہ کریں, پر وہ اپنے نفسانی خواہشات میں لگ جاتی ہیں. اسی طرح بیویاں چاہتی ہیں ان کے شوہر فلاں کام نہ کریں, وہ چیز نہ دیکھیں, وہ نہ سنیں, ادھر نہ جائیں, لیکن ان کا نفس ان کو مجبور کرتا ہے. اور بعض دفعہ کیا سچ بتائیے, آپ اپنے ہاتھوں خود نہیں مجبور ہوتے؟ کیا آپ نے آج تک کی زندگی میں کم از کم 10 سے 15 دفعہ یہ نیت نہیں کی کہ میں نے آج کے بعد غیبت نہیں کرنی؟ پھر کیوں ہوتی ہے؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. تو جب میں اور آپ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں, اسی طرح ہم سب کے لوپ ہولز ہوتے ہیں, شارٹ کمنگز ہوتی ہیں, ہمارے اندر کچھ کمیاں ہوتی ہیں, ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے, بار بار ہمیں شرمندگی ہوتی ہے اس چیز سے, لیکن ہم کیا کہتے ہیں, عادت پڑ گئی ہے. یہ جو ہماری بری عادت ہے نا, وہ بھی نفس ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اے اللہ, میں نے اپنا نفس تیرے آگے جھکا دیا. کیا مطلب؟ میرے اس نفس کے بت کو توڑ, مجھے انا سے نکال, مجھے اپنا بندہ بنا. اتنے غیر محسوس طریقے سے نفس اللہ کے آگے جھکنے لگتا ہے کہ وہی کیفیت آج ہے اللہ کرے حضرت ابراہیم کی, جو اللہ نے کہہ دی, اس قال لہ ربہ, بولیے, اسلم, قال اسلمت لرب العالمین. دیکھیے وہ لفظ اور یہ اللہم کے بعد والا لفظ ایک ہی ہے نا, اسلمت نفسی. آپ دوبارہ اس لفظ پہ نظر رکھیں اور میرے منہ سے وہ آیت کا حصہ سنیں, اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت. ابراہیم نے جو جملہ بولا اور کر کے دکھایا, آپ وہ دعا کریں, اور اپنے لیے بھی یہاں دعا کریں کہ اللہ میرے نفس کو اس طرح اپنے آگے مسلمان کر دے, جھکا دے, جیسے ابراہیم جھک گئے.
نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، نہ اپریسیشن مانگی نہ ایفس اینڈ بٹس، چل پڑے کود پڑے. اور سورت صافات میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں دونوں باپ بیٹوں کے لیے فلما اسلما، دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے، پھر ہم نے ان کو بچا لیا. تو سچی بتاؤں بات ساری اتنی ہے، یہ نفس ہے جو نہیں ابھی تک مسلمان ہوا. وہ کہتا نا کہ من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی نہ بن سکا. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی ہرائے، یہ من پاپی ہے. پاپی کہتے ہیں گناہگار کو، پاپ. ہم نمازی نہیں بنتے نہ مسجدیں بنوا دیتے ہیں. تو یہ اسلام اسلم تو اب آج رات کو جب آپ بستر پہ جائیں تو اس کو پڑھیں گے، اور دیکھ کے پڑھیں بھی کوئی بات نہیں، بک تو اب ہاتھوں میں آئی گئی ہے نا. آپ دیکھیے گا ایک وقت آئے گا یہ کتاب اب آپ کی وہ ہینڈ بک بن جائے گی، کیونکہ اس میں اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے ہم پڑھنے والے ہیں کہ وہ سب وظیفوں کی کتابیں پیچھے ہو جائیں گی، اور اللہ کے نبی کی زبان سے سکھائے ہوئے جملے ہمارے پاس آئیں گے. تو اللہم اسلمت نفسی الیک، پھر آپ دیکھیے وفوضت امری الیک، اور معاملہ تیرے سپرد کر دیا. کون سا؟ سارے معاملے ہیں. کتنے معاملے میرے آپ کے ساتھ؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر 50 ایشو ہے نا، تو آپ اپنے سنیریو کو آگے لیتے جائیں تو آپ کے پاس 500 ایشوز ہوں گے. فون اٹھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اب کدھر سے ایشو آ گیا. پر پوز عمری لائی، لیکن یقین کریں یہ دیکھیں یہ ہے میرا پورٹلا، اللہ میں نے تجھے پکڑایا، میں جا رہی ہوں سونے. پوز عمری اللہ، اے اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، چاہے دین کا ہے چاہے دنیا کا ہے، چاہے بچوں کا کوئی غم ہے، کوئی اللہ نے آپ کے اوپر مشکل ڈال دی ہے، لوگوں نے آپ کو غلط سمجھا ہے، لوگ آپ کو مس انڈرسٹوڈ کریں، یہ رات کو کہہ کے سوئیں، ورنہ پھر ٹرنکلائزرز کھانی پڑتی ہیں. اور آپ دیکھیں اسی ایک دعا کی وجہ سے بندہ کتنا پرسکون ہوتا ہے، گھوڑے بیچ کے سوتا ہے، گاڑیاں بیچ کے سوتا ہے. وہ کہتا گئے جاتے کہتے ہو تو کہتے رہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، لوگ ان کو باتیں بھی کرتے تھے نا تو کہتے تھے پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں، میں تو محمد ہوں، یہ مزمم پتہ نہیں کون ہے، مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے، میری ماں نے تو میرا نام محمد رکھا. تو یہ جو میں اور آپ اپنے معاملے رکھ کر بستر پہ سوتے ہیں نا، اس سے ہماری اسٹریچ ہوتا ہے، ہمارے شولڈر کھنچ جاتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو فیل ہوتا ہے نا کہ یار وہ کندھے کھنچے ہوئے ہیں اور بوجھ ہے اور سر بوجھل ہے، تو آپ اس دعا کو پڑھیں، اللہ فوز عمری اللہ فوز عمری الیک. ایک تیسری چیز اس دعا میں، ول جا تو زہری الیک، اور میں نے اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا. یعنی فوز عمری الیک، معاملہ تجھے دے دیا. تھوڑا سا اس کو دیکھیے گا پیچھے سے، اللہم اسلم تو نفسی لائک، اے اللہ میں نے اپنا نفس تیرے تابع کیا. وفوست عمری لائک، معاملہ تیرے سپرد کر دیا. ول جات زہری لائک، اور اپنی پشت تیری طرف جھکا دی. یہ جو بیچ میں چہرہ آتا ہے نا، اس کا ابھی لفظی ترجمہ اس میں نہیں دکھ رہا مجھے، اس لیے اس کو آپ بے شک انڈر دی بریکٹ کر دیں. تیسری چیز، ول جات زہری لائک، اور اپنی پشت تیری طرف جھکا دی. پشت کیا ہوتی ہے؟ کمر، بیک. مراد ہے کہ میں لیٹنے لگی ہوں، آئی ایم گوئنگ ٹو سلیپ، آئی ایم لینگ ڈاؤن. اور کس طرح لیٹ رہی ہوں؟ رغبت ہوں و رحبت الیک، رغبت اور شوق کے ساتھ. کیسے؟ یعنی اے اللہ میں بستر پہ لیٹ رہی ہوں، رغبت بھی اور شوق بھی ہے اور ڈر بھی ہے. کس بات کی رغبت ہے؟ تتجاف جنوب من المداجی یادون ربهم خوفا و طمعا. ایمان والے کو خوف ہوتا ہے کہ اللہ جہنم میں نہ ڈال دے، اور تما ہوتا ہے جنت کا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بستر پہ اس طرح سو رہی ہوں کہ خوف بھی آ رہا ہے کہ مر گئی تو کیا ہوگا، کہیں جہنم تو نہیں ملے گی، اور جنت کی امید بھی لگا رہی ہوں، اور تو میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. اور ساتھ ہی کہہ دیا، لا ملجا ولا منجا منکا، نہیں ہے کوئی پناہ گاہ اور نہیں ہے کوئی نجات کا مقام. ملجا کے وہی جگہ جو آپ پڑھتے نا، لجو لام جیم حمزہ اس کا روٹ ہوگا، اور منجا لفظ نون سے، نون جیم حمزہ، نجات. یعنی نہ تو کوئی پناہ دے سکتا ہے اور نہ کوئی نجات دے سکتا ہے مگر تو ہی. کرنا کیا؟ الا الیک، تیرے ہی طرف ہے. آمنت بکتابی کا، ایمان لے آئی میں یا لے آیا میں تیری اس کتاب پہ. الذی انزلتا، جو تو نے نازل کی. دیکھیں سوتے وقت کلمہ نہیں پڑھ رہے کہ قرآن پہ ایمان لا کے سو رہی ہوں. وبی نبی یہ کا، اور تیرے اس نبی پر جو الذی ارسلتا تو نے ہماری طرف بھیجا. کتنی پیاری دعا ہے، اس سے زیادہ سبمیشن اور محبت بھرے اللہ سے اتنی پیاری بات کون کرے گا. جیسے ایک ڈائلاگ ہوتا ہے نا، ایک محبت بھرا ایک نوٹ ہوتا ہے، لو سٹوری. اس سے پیاری کیا ہوگی کہ اللہ جی میں لیٹنے لگی، اللہ جی اب میں سو رہی ہوں، اللہ جی اب آپ یہ، اللہ جی اب یہ، اللہ جی یہ. اور اس حدیث میں تو صرف اتنی بات تھی نا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، کتاب و دعوات کے اور مسلم میں بھی ہیں، لیکن صحیح مسلم میں ایک تھوڑا سا اضافہ بھی ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں. اس دعا کے بعد آپ نے فرمایا فائن متا من لیلتی کا مت الفطرتی وائن اسبحت اسبت خیرن، فرمایا اگر اس رات تو مر گیا تو فطرت پر مرے گا یعنی اسلام پر، اور اگر تو نے صبح کی تو تھی بڑی خیر کو پایا. اب آپ دیکھیے کہ ایک عمل ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا، رات کو باوضو سونا. یہ جو آخری حدیث سنی نا، اس میں آپ کو ایک مزے کی بات ایڈ کراؤں، اس میں نہیں لکھی کیونکہ یہ تو اس تناظر میں نا، یہ حدیث اللہ کے نبی برا بن عازب کو سکھا رہے تھے. یہ دعا، یہ برا جو ہے نا ان کا پورا نام ہے برا بن عازب، عین الف صاحب سے غلط نوٹس لیں لیکن لیں ان شاء اللہ تعالی. اچھا جی، اب ہوا کیا کہ اللہ کے نبی نے جب ان کو یہ دعا سکھائی نا تو کہا کہ برا ذرا آپ مجھے بھی سنائیے. اچھا استاد کون ہوتا ہے، خود ہی بولے؟ نہیں، وہ پھر شاگرد کو کہتا ہے ریپیٹ کریں، سنائیے ذرا کیا سمجھے. اچھا انہوں نے یہ دعا سنانی شروع کی. اب ہمارے تو سامنے لکھی ہوئی، ہم تو ایسے ہی پڑھ دیں گے، وہ تو میموری سے پڑھ رہے تھے. پوری دعا پڑھتے پڑھتے اب ذرا نظر ڈالیے گا، میں بتاؤں گی کہاں ان سے ایک غلطی ہوئی. سب کچھ کہنے کے بعد آخری لائن دیکھیے گا، آمنت بکتاب الذی انزلتا وبرسول الذی ارسلتا، یعنی لفظ نبی کو رسول کہہ دیا انہوں نے. اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، فرق کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی آپ چھوڑ دیں، ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول جو وہ نبی بھی ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، انہوں نے آپ کو بتانے میں کیا کہہ دیا؟ رسول کہہ دیا. معنی کے اعتبار سے کوئی غلط نہیں تھا، کوئی ایگزیجریشن نہیں تھی، اللہ کے نبی کا مقام نہیں بڑھایا، کوئی غلو نہیں کیا. لیکن آپ نے ان کو کیا کہا؟ برا ایسے نہیں کہو، جو لفظ میں نے تمہیں سکھائے ہیں وہی بولو. وبی نبی الذی ارسلتا، بہت بڑی دلیل ہے. کس بات کی؟ قرآن کی دعا یاد کر رہے ہیں آپ، حدیث کی دعا یاد کر رہے ہیں، جو الفاظ ہے نا وہی یاد کریں. ہمارے کلچر میں ماشاءاللہ وہ مرچ مسالہ ڈالتے ہیں، کمی بیشیاں، فروٹ پہ بھی ہم چاٹ مسالہ مرچیں ڈال کے کھاتے ہیں. اگر واقعی انگور کی زبان ہوتی تو رو ہی پڑتا. اور وہ جو پھر آنسو بہتے، وہ کیلا کہتا میرے پہ نمک ڈالا ہے، وہ جو امرود ہے وہ کہتا مرچ بھی لگی تھی، وہ کہتا کھٹا بھی تھا، وہ کڑوا بھی تھا، اور وہ کہتے ہیں بڑی گھل گئی ہے، بڑی مزے کی ہوگی. وہ رو رہے ہوتے ہیں بےچارے، یہ آنسو ہوتے ہیں فروٹ کے جو ہمارے فروٹ کے اندر آتے ہیں. لیکن بہرحال ہمیں عادت ہے کچھ چیزوں کو بڑھانے کی نا، تو ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، وقنا عذاب المیزان. تو یہ جو آخری تین لفظ ہے نا، یہ چاٹ مسالہ ہے، اس کو نکال دیں، بس رک جائیں. اس نے کہا کر لو. دیکھیے ناروے کی حکومت آپ کو کوئی کام کہے تو کر کے ہی اس میں چار لفظ بولتے، نہیں میرا لے یہ بھی ڈال دیں بیچ میں اس فارم کے اندر دو چار جملے، تو بڑے فائدے کے ہوں گے. کان سے پکڑ کے آپ کو نکال دیں گے آفس میں سے کہ آپ جائیے، ہم نے آپ کو فارم میں چینجز کے لیے نہیں بلایا، فارم فل کرنے کو کہا. بات سمجھ گئے؟ تو ایک عمل آپ کے میرے لیے کتنا آسان ہو جائے گا. کتنے لوگ ہیں اس پہ نیت کرتے ہیں کہ آج سے فرام ٹو ڈے ہم باوضو سوئیں گے. اب اس میں چند ذہن میں سوال آ سکتے ہیں، میں خود ہی جواب دے دوں کیونکہ پھر شاید آپ کے ذہن میں آئے کہ نہیں، باوضو تو سوئے تو سوتے ہی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. بیسیکلی نیند وضو کو نہیں توڑتی، یہ ایک بڑی گہری بات ہے، لیکن جسم سے ہوا نکلنے کا ڈر زیادہ ہوتا ہے نیند کی حالت میں، اس لیے وضو ٹوٹتا ہے. اس لیے نیند سے قیاس کر لیا جاتا ہے کہ سونے سے وضو ٹوٹتا ہے، تو ٹوٹ جائے. کوئی عقل استعمال کرے، ابھی سو جاؤں گی تو بھی تو وضو ٹوٹنا ہی ہے تو میں کرتی نہیں. نہیں، آپ کو مجھے جو کہہ دیا نا اتنے کام پہ رہ جائیں، اس کے بعد باقی باتوں پہ چھوڑ دیں. پھر دوسری بات کہ پیریڈز ہیں، پھر وضو کریں کہ نہ کریں. میں آپ کو پورے یقین سے اس بات کا آپ کو یقین دلاؤں، جو کام آپ عام دنوں میں روٹین سے کرتے ہیں وداؤٹ پیریڈز کے ڈیز میں، اگر آپ کی عادت بن گئی تو ڈیورنگ دس پیریڈ اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی عزت دے گا. یہ بات بھی حدیث سے ہی پتہ چلتی ہے کہ صحت کے دنوں میں انسان جو کام کرتا ہے بیماری میں بھی اس کو اس کا اجر ملتا ہے. ایک واقعہ بھی ہے بہت مشہور کہ ایک شخص کو مسجد میں کچھ لوگ ڈھونڈ رہے تھے، تو لوگوں نے کہا وہ آج تو نہیں آیا، روز ایسے آتا ہے لیکن آج تو نہیں آیا. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں کہا کہ وہ اس وقت مسجد میں عبادت کر رہا ہے. کہا نہیں، روز آتا ہے لیکن آج گھر پہ کیونکہ آج آ نہیں پایا. کہا اچھا، اسی لیے پھر اللہ نے ہمیں کہا کہ چونکہ روز آتا ہے تو اگر آج صحت مند ہوتا تو آج بھی آتا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. پھر اسی طرح طہارت کو جس حد تک بھی لے لیجئے، وضو کرنا کی حاجت ہے وضو کر لیجئے، غسل لینے کی حاجت ہے تو غسل بھی کر لے، جو جس حد تک کر سکتا ہے کرے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غسل کی کیفیت ہوتی تھی اور اب سو جاتے تھے، لیکن فجر کی نماز سے پہلے پہلے غسل کرنا لازم ہے، یعنی جس کی وجہ سے انسان کی پھر کوئی عبادت ضائع نہ ہو، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو آج چیک لسٹ میں پہلی چیز باوضو ہونا، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. پھر اسی طرح دیکھیں سورت ملک اگر پڑھنے کی عادت ہے وہ پڑھے، وہ پھر ایک لمبی کہانی چلے گی. میں اس میں آپ کو اور بھی چیزیں ایڈ کرا دوں، چلے وضو تو کرنا ہے کچھ اور بھی کر لیں، پر مجھے اجازت نہیں کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ فرشتوں کے اترنے کی بات. حالانکہ آپ کو پتہ سونے کے آداب میں رات کو سورت ملک پڑھنے کی بات ہے، وہ شفاعت کرے گی لیکن اس میں فرشتوں کی بات نہیں ہے. تو ایک نیکی کریں گے نا آپ، دیکھیں گے آپ کا دوسری کو بھی دل کرے گا، پھر دوسری کے بعد تیسری کو بھی کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ.
جزاک اللہ خیر واسطہ جزا سازا جی، الحمدللہ آج کا ہمارا سیشن کمپلیٹ ہوا اور ہم نے اس میں دیکھا باوضو سونے والے کے لیے فرشتے کا نزول، کیا نیت اور ارادہ کیا، کتنی رحمتیں اور برکتیں ہمیں مل رہی ہیں. الحمدللہ آج ہمارا یہ پہلا عمل ہوگا جو ہم نے سیکھا، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم بہترین نیت کے ساتھ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. وضو کر کے سونا ہے جی، کتنے فضائل ہیں اور کتنی ہمیں صرف دو تین منٹ لگا کے وضو کرنا ہے اور بستر پہ جانے، اور شیطان اتنی سستی ڈالے گا اس میں. کئی دفعہ پہلے نماز پڑھی ہوتی ہے اور سونے سے پہلے وضو کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، وہ کبھی کہے گا نیند نہیں آئے گی تمہیں، اب وضو کر نیند اتنی آئی ہوئی ہے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آسان کرے. کوئکلی ہم صرف دیکھتے ہیں کہ پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹی بک بھی ہم ڈسکس کریں گے. کن لوگوں پہ فرشتوں کا نزول ہوگا، کس عمل سے، اور فرشتے کیا کریں گے ان کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں، جو وضو کریں گے، دعا کرتا ہے، کیا دعا کرتا ہے ان کے لیے، کیا فائدے ملتے ہیں وضو کر کے سونے سے؟ مغفرت کی دعا کرے گا. آواز بہت لو ہے آپ لوگوں کے لیے جی، میں ان شاء اللہ تعالیٰ اونچا بولتی ہوں، میرے پاس تو آواز تھی الحمدللہ جی. مغفرت کی دعا کرے گا، پھر اور دوسری چیز کیا کرے گا؟ ہم نے دوسری حدیث سے کیا چیز دیکھی؟ جب وہ شخص بیدار ہوگا تو پھر فرشتہ اس کے لیے کیا کرے گا؟ پھر بھی مغفرت کی دعا کرے گا، یہ ایک اور بھلائی ہے، پھر سے دعا اس کو ملے گی. اور جو باوضو سوئے گا اور اگر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر اس کو کیا خیر ملے گی؟ آنکھ کھلتی ہے تو جی، رات کو جب اس کی آنکھ کھلے گی اور جو وہ مانگے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ خیر اور بھلائی عطا کر دے. تو کتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے. اور کیا ہمیں نیت کر کے سونی چاہیے؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کے، کہ ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ لمبی دعا دیکھی نا، کہ اپنے نفس کو تیرے تابع کیا، معاملہ تیرے سپرد کیا، اپنا چہرہ تیری طرف کیا. تو یہ ہم نے کوشش کرنی ہے، اگر دعا یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات، اگر نہیں تو پھر اردو میں بھی ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو الحمدللہ جب تک یاد نہیں ہوتی، لیکن ہم کوشش اور نیت اپنی رکھتے ہیں کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں گے. کیونکہ جو شخص باوضو ہو کر سوئے گا، صحیح مسلم کی جو اسی روایت کی ایکسٹینشن تھی، کہ وہ اگر اس رات مر گیا تو فطرت پر مرے گا، اور اگر تو نے صبح کی تو بڑی خیر پائی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے آئے ہیں کہ ہمیں یا اللہ، جو تو نے اتنی خوبصورت باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی، اتنے خوبصورت عمل وہ ہماری زندگیوں میں بھی شامل ہو جائے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ چیزیں آئیں گی جب ہم اپنے اندر اللہ کی محبت اور تقویٰ پیدا کریں گے، اور یہ ہمارا گول ہے کہ ہم نے ان دنوں میں اللہ کی محبت کو پانا ہے. اسی سلسلے میں ہم جو ایک ایکٹیویٹی ہر ویک آپ سے کیا کریں گے، کہ رمضان کی تیاری کیسے کریں. آپ کو ایک ٹاسک دیا جائے گا, آپ نے اس گول کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے. آپ لوگ اپنے پاس اس کے نوٹس بھی لیں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ویک کی جو ایکٹیویٹی گول ہے یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ای میل بھی کیا جائے گا. اس لیے رجسٹرڈ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ ہی یہ ہے کہ آپ کو بہت سارا میٹیریل جو ہے ای میل میں ملا کرے گا. پہلے ہم اب ہم دیکھیں گے, پہلے ہم نے تھوڑا سا اپنے آپ کو جسمانی طور پہ دیکھا تھا, اب روحانی طور پر دیکھتے ہیں کہ ہم رمضان کی تیاری میں پہلے ہفتے میں ہم نے کیا کام کرنا ہے. اس کی ایک ہم لسٹ بنائیں گے جس میں ہم وہ تمام مقاصد اور گول لکھیں گے جو میں اس رمضان میں کرنا چاہتی ہوں. یہ آپ اپنے لیے لکھیں گی کہ اس رمضان میں میں کیا کرنا چاہتی ہوں, اس سال کا رمضان جو ہے وہ میرے لیے اس کے کیا مقصد ہے. پہلا ٹارگیٹ تو ہم یہ لیں گے کہ میں کتنا قرآن پڑھنا چاہتی ہوں, کیا میں زبانی اسے یاد کروں گی, اس رمضان کے اختتام پر میرے اندر کون کون سی جسمانی اور روحانی تبدیلیاں آنی چاہیے, اور میں اپنی زندگی میں کون کون سی تبدیلیاں چاہوں گی. پھر اپنے مقصد کو طے کرنا ہے اور اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اب میں کیا کروں گی اور کس طرح میں اپنے مقاصد کو مکمل کروں گی. یعنی ہمیں ایک پوری منظم قسم کی منصوبہ بندی کرنی ہے, مقاصد کی فہرست بنانی ہے, پھر اسے بھرپور توجہ سے یاد دھیانی بار بار کرتے رہنا ہے. یعنی ایک لسٹ ہمارے سامنے ہونی چاہیے, چاہے اس کو ہم فریج پہ لگا کے رکھیں, کچن میں رکھیں, جہاں زیادہ دیر ہم ہوں گے اس جگہ پہ, تاکہ ساتھ ساتھ ہم اس ٹارگٹ کو لے سکیں. اور اپنے پھر چیک کرنا ہے کہ میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس طرف جا رہی ہوں یا نہیں, اپنے مقصد پر توجہ دے رہی ہوں یا نہیں, تاکہ بعد میں ہمیں اس چیز کا پچھتاوا نہ ہو کہ میں نے اتنا سوچا تھا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکی تھی. پھر ایک چیک لسٹ ہم اپنے اپنے پاس بنائیں گے کہ رمضان 2018 سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے کا ارادہ کیا تھا, رمضان کے دوران میں نے کیا کیا اور رمضان کے بعد میں نے کتنا اس پہ عمل رکھا. کہ بعض دفعہ ہم اپنی زندگی میں اس طرح تو کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتے ہیں, خوب نیکیاں سمیٹتے ہیں اور خوب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, مسجد بھی بھاگتے ہیں, لیکن بعد میں ان اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس دفعہ انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ میں نے ان اعمال کو صرف رمضان تک ہی نہیں رکھنا بلکہ اپنی پوری زندگی پہ لے کے چلنا ہے. کیونکہ بہترین نیکیاں وہ ہوتی ہیں نا جو ہمیشہ مستقل مزاجی سے کی جائیں, چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی نیکی کا نہ ہو. دوسری چیز جو ہمیں کرنی ہے اس رمضان میں کی تیاری کے لیے, دعاؤں کی لسٹ بنانی ہے. کیونکہ رمضان کا مہینہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور اس میں ہمیں یقین بھی ہوتا ہے, ہم بہت خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی. یہ بہت بابرکت اور مقدس مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو سنتا ہے. تو مجھے یہ دعائیں کرنی ہیں اور ہم سب کو بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. اور اس میں ہم رمضان کی دعا لسٹ کیا ہو, مجھے کون کون سی دعائیں یاد کرنی ہیں, کیا رمضان میں مجھے کوئی خاص دعا یاد کرنی ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ایک بک کی صورت میں لسٹ بنا لیں یا اپنے پاس ایک نوٹ بک لیں, اس میں اپنی دعائیں پوائنٹ آؤٹ کرتی جائیں, چاہے وہ قرآنی دعائیں ہیں, اذکار ہیں, نماز کے بعد کی دعائیں ہیں, تشہد میں پڑھی جانے والی دعائیں ہیں, یا رکوع کی دعا ہمیں ایک ہی آتی ہوتی ہے اور اس کی جو مسنون دعائیں ہیں, سجدے کی مسنون دعائیں, کوئی بھی ہم ٹارگٹ لے سکتے ہیں. اس کو ہم اپنے قرآن و سنت کے مطابق جو دعائیں ہیں ان کو ٹارگٹ اپنے لیے بنا سکتے ہیں. اور اس میں پھر یہ ہے کہ ان دعاؤں کو دن کے کسی بھی حصے میں مانگ لیں یا پھر خاص دعاؤں کے لیے خاص مقرر وقت کر لیں جن کی ہمیں لگتا ہے کہ بہت ضرورت ہے, اور قبولیت دعاؤں کی قبولیت کی بھی مختلف اوقات ہوتے ہیں, تو وہ ہمیں ان کو انشاءاللہ تعالی ساتھ دیکھنا ہوگا. پھر ہم دیکھیں گے کہ دعاؤں کی لسٹ بنانے کا کیا فائدہ ہوگا. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں یاد رہے گا کہ مجھے یہ دعائیں مانگنی ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری دعائیں اکٹھی کر لیتے ہیں لیکن ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا, یا پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو یہ الگ الگ وقت میں مانگتے ہیں یا پھر مانگنا بھول جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ایک چیک لسٹ بنائیں گے, دین کی دعائیں, دنیا کی دعائیں, آخرت کی, عبادات کی, دوسروں کے لوگوں کے لیے ہمیں دعائیں مانگنی ہیں اپنے ساتھ ساتھ. اور سبحان اللہ کتنا خوبصورت ایسے عمل ہوگا. آپ لوگ لکھیں گے کہ عام لوگوں کو فیس اینڈ ڈیٹیل پلیز. جی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ہم بریک میں ساری چیزیں دیتے ہیں, آپ جو اس وقت ہم کام کر رہے ہیں اس کو بہتر طریقے سے کر لیں. کہ ہم زندگی میں کبھی گروسری کی لسٹ بناتے ہیں, کبھی ہماری اپنی خواہشات کی لسٹ ہوتی ہے, تو سبحان اللہ اس دفعہ ہمارے پاس کیا ٹارگیٹ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو کروا لے کہ ہم میں وہ مومن بنوں گی جو اپنی دعاؤں کی لسٹ بنائے گی. دعائیں مانگنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے نا. اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا مالک ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اور وہ جب کہتا ہے نا کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری قبول کر لیتا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں, اللہ تو کون کہتے ہیں اور فیکون ہو جاتا ہے. تو پھر ہمیں رمضان کی کسی قسم کی بھی جو ہم پلاننگ کر رہے ہیں, منصوبہ بندی کر رہے ہیں, اس میں کسی طرح بھی ہمیں نہیں پیچھے رہنا, ورنہ کیا ہوگا کہ شیطان ہمیں شروع میں تو بہت ٹارگیٹ ملتے ہیں لیکن شیطان ہمیں راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتا ہے. بہت سی ہرڈل آ سکتی ہیں, کبھی ہمیں لگے گا بیماری آ گئی ہے, کبھی گھر کے کام بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اور میرا اس بات پہ یقین ہے کہ ہم جب اللہ کے لیے کلام کو سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ ہمارے کام, چاہے وہ ہمیں الحمدللہ اگر ہم اپنے آپ کو آرگنائز کر لیں, فجر کی نماز کے بعد سوئے نہیں اور اپنے گھر کے کاموں کو سمیٹ کے اپنی 10 o'clock پہ اپنی کلاس میں ہوں اور 1 o'clock تک اگر ہم اس میں رہتے ہیں, تو آپ دیکھیے گا کہ یہ آپ کے پاس وقت بالکل فری ہوگا, ہر کام ایزی ہو جاتے ہیں. جی ابھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ فرشتے کیسے مدد کرتے ہیں, تو بالکل اسی طریقے سے جب اللہ کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہماری مدد کے لیے بھیجتا ہے, ہمارے ہر کام آسان ہو جاتے ہیں. ویسے گھر اتنا بکھرا ہوتا ہے, لیکن جس دنوں آپ کی قرآن کی کلاس ہوگی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا گھر بھی صاف ستھرا ہوگا, کیونکہ وہ پہلے سے آپ نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا ہوا ہوگا, ورنہ سستی ہوتی ہے, کبھی یہاں بیٹھ کبھی وہاں بیٹھ, کام نہیں ہو پاتا. تو بالکل پورے یقین کے ساتھ ہر کام کو کیجئے, اور اپنی جو بھی آپ لسٹ بنائیں گے اس میں آپ نے پھر اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں نیکیوں کے موقع نہیں ملتے, نیکیوں کے موقع بہت ملتے ہیں, ہم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ان کو اویل نہیں کرتے. اور کبھی یہ نہیں سوچیے گا کہ میرے لیے یہ کام مشکل ہے, میں نہیں کر سکتی, یا یہ تو بہت عام سی چیزیں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں, یہ مجھے پتا ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے ماشاءاللہ ان کو علم میں بہت ساری چیزیں ہوں گی, لیکن وہ اس چیز کو اپنے لیے ریمائنڈر کے طور پر لیں کہ مجھے یہ اگر دعائیں یاد ہیں تو پھر ان کو اور اچھے طریقے سے یاد ریوائز کر لیں, صورتیں یاد ہیں اپنی, مسٹیکس اگر اس میں کوئی بھی نہیں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے کہ یا اللہ میں اس کو بہترین طریقے سے پڑھنا چاہتی ہوں, میں نماز میں بہت خوشی و خدو کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہوں, تو مجھے تو ریوائز کرنے کے مجھے میرے اوقات بتا دے, یا اللہ میرے لیے اس کو ہر ٹائم پہ آسان کر. جتنا ہم دعا مانگیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو قبولیت بھی ملے گی, اور اللہ تعالیٰ کو ایک منظم مومن جو ہے نا وہ بہت پسند ہے بنسبت اس کے جو سستی اور کاہلی سے پڑا رہے. اور اگر کبھی ہماری دعائیں قبول نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت میں اتنے اجر و ثواب کا باعث ہوں گی کہ آتا ہے کہ اگر مومن کو پتا چل جائے کہ اس کی جو دعائیں نہیں قبول ہوئیں اس کا کتنا اس کو اجر وہاں ملے گا, اور جب وہاں ان کا اجر دیکھے گا تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی. انسان ہونے کے ناطے ہم تھوڑے بے صبرے ہوتے ہیں, تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں تو ہماری پوری نہیں ہو رہی, اور الحمدللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے کسی دعا کے ذریعے ہدایت کے راستے پہ یہاں بھیجا اور ہم سیکھنے والے ہوئے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہترین آسانی کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کروائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو, اللہ تعالیٰ کا قرب ملے, تقویٰ بڑھے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بریک کا وقت ہے 11:20 سے 11:30 تک 10 minutes کی آپ کی بریک ہے, اور اس کے بعد آپ کے لیے بہت خوبصورت سیشن بھی ہے, اور اینڈ پہ آپ لوگوں کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ ایک سرپرائز, ہم سرپرائز ہی رکھتے ہیں اس کو آپ کے لیے, ان شاء اللہ تعالیٰ ہاف آور کا آپ کے لیے ایک سرپرائز ہوگا. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے آپ کا کیسے اللہ تعالیٰ آسانی کرتے ہیں. ماشاء اللہ اسٹوڈینٹس تو پہچان جاتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. چلیں آپ لوگ اپنی بریک انجوائے کریں, اور اٹھیں چلے پھریں فریش اپ ہو کے فٹافٹ واپس آ جائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی, اب میں آپ کی چند چیزیں جو کوشچن ہیں بریک کے لیے آپ جا سکتے ہیں, لیکن جن لوگوں کے کوشچن ہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے میں آپ لوگوں کو جواب دیتی ہوں. آپ فلائر سے اپنی رجسٹریشن جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ان کیس آئی مس سم پوائنٹس, تو جی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ریپلے شام کو ہوگا. روم ہمارا اوپن رہے گا, روم سارا دن اوپن رہے گا, آپ اس میں لیکچر بھی سن سکیں گے, اور شام کو آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ 4:30 پہ ریپلے ہوگا, اور اس میں آپ اپنے جو کوئی چیز آپ کی مس ہو جاتی ہے اس کو کر سکتے ہیں. مارننگ میں بھی آپ کا سیشن ہے, ریپلے سیشن پاکستان, انڈیا اور یو کے والوں کے لیے, ان کے ایسے ٹائم پہ جو اس پہ وہ ایزیلی کر سکیں, یعنی ایسٹرن ٹائم 5 AM سے روم اوپن ہوگا اور اس میں آپ ریپلے ہوگا, اور اس میں آپ اپنے اگر اس ٹائم پہ کوئی پوائنٹ مس ہو جاتے ہیں اور آپ کو وہ ٹائم سوٹ کرتا ہے, جیسے امریکہ کینیڈا والوں کے لیے وہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو خاموشی میں سننا زیادہ پسند ہے اور بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے وہ الحمدللہ سننے کے لیے, اس میں بھی آپ اپنے کوشش کر سکتے ہیں کہ اس میں اپنے جو بھی پوائنٹ مس ہو جائیں وہ کر لیں. اوپر ایک کوشچن اور تھا کہ کیسے جوائن کریں میرے خیال میں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ لنک بھی دیا جائے گا, اور اس لنک میں آپ اس کو کلک کریں گے تو فارم ہوگا, آپ فارم فل کریں گے انشاءاللہ, پھر آپ کو ویلکم ای میل آئے گی, پھر آپ کو آپ کی آئی ڈی مل جائے گی اور آپ روم میں آ سکتے ہیں. اگر ابھی تک آپ کے پاس آئی ڈی آپ کو مل چکی ہے اور بنا نہیں سکے تو آپ اپنی آئی ڈی بنا لیں تو زیادہ خوبصورت اور یونیفارم میں اچھے لگیں گے, اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. اگر آپ کا کوئی اور کوئی کوشچن ہوا تو اچھا جی, فیس اینڈ ڈیٹیل پلیز. فیس کی کوئی نہیں ہے اور ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے, اور اگر آپ لوگ پالٹک پہ نہیں آ سکتے تو ویزا کیو بھی ہے, مکسلر بھی ہے, آپ اس سے بھی سن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك, والصمد السيد والمبين, والأحد العظيم والمتين, وإنه الحق العلي الأعلى, المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك, وإنه المجيد والعليم, والقادر القدير والحليم, وإنه السميع والبصير, والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك, والظاهر الباطن والكبير, والوارث الرقيب والنصير, سبحانه البارئ والمصور, والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعال الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرب وصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعال الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جی کیسے ہیں آپ سب لوگ اہلا و سہلا مرحبا ایک نئی کلاس رمضان سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی کلاس شارٹ کورس ہے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ لوگ سارے بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے ابھی جیسے بہت پیاری ایک بک جو ہم نے شروع کی ہے وہ کی ہے الحمدللہ اعمال ایسے کہ فرشتے اتریں کیونکہ نام سے ایک لہر سی عجیب سی ایک باڈی میں آتی ہے کہ اعمال کیسے ہونے چاہیے اور ہم نے کیسے کرنا ہے نا جی آپ سب کو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کی وجہ سے ہمیں بھی ایک موقع اور مل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنے اعمال کو جو ہے بلڈ اپ کر سکیں نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ آج پریشان ہو رہے ہوں گے کچھ کو آئیڈیز نہیں ملی کچھ کا بھی ریپلے سیشن کا کیونکہ آج فرسٹ ڈے ہمارا کلاس ہے جی آواز میری سب کے لیے لو ہے کیونکہ میں تو کافی ہائی بات کر رہی ہوں میرے پاس مائک میں بھی سارا فل ہے جی باقی لوگ بتائیں کہ باقی میری آواز وائز اوکے ہے کیونکہ میرے پاس میں نے اپنا والیوم فل رکھا ہوا ہے نا اس پہ بھی اور لیپ ٹاپ پہ اور اپنا والیوم ویسے بھی لاک ہی رکھا ہوا ہے تو کوشش کریں ہیڈ فون لگا لیں اگر تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے اچھا انشاءاللہ تعالی میں ابھی زیادہ ٹائم نہیں دوں گی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بات کریں گے ابھی پھر فرائیڈے کو ہماری کلاس ہے تو جو بھی آپ تھوڑی بہت ابھی کیونکہ آج فرسٹ ڈے ہے تو ظاہر ہے اب سب کا ہمارا ہم سب کا بھی ایک نیا ایکسپیرئنس ہے آپ لوگوں کے ساتھ تو تھوڑا سا پلیز آپ لوگ بھی جو ہے پیشنٹ رکھیں ہمارے ساتھ تھوڑا سا صبر سے کیونکہ ہم لوگوں کی پوری کوشش ہوگی آپ لوگوں کو جلد از جلد جو ہے آپ کے پرابلم سالو کی جائیں چاہے آپ کی آئی ڈیز کا ایشو آ رہا ہے، چاہے آپ کو جیسے ویزے آئی ٹیون کا لنک ہے یا مکس آ رہا ہے، کیونکہ آج نئی کلاس ہے تو تھوڑا سا ٹائم ہو رہا ہے ہم اس کو سیٹ کرنے میں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ فرائیڈے تک ہم لوگ ہوپ فلی جی منڈے اور فرائیڈے کو کلاس ہوگی سیم ٹائم، ٹھیک ہے. ریپلے سیشن کب ان شاء اللہ آپ کو ویا ای میل اور ویسے بھی ابھی آپ کو سینڈ کر دیں گے، وہ بتا دیں گے، کیونکہ یہی سمے نے فرائیڈے جب کلاس ہے 3 ہوگی، اس سے پہلے جو ہے ریپلے سیشن ہوا کرے گا، ٹھیک ہے، 3 آورس کا. تو وہ ان شاء اللہ آپ کو ساتھ میں ہم لوگ یہ گروپس میں بھی ساری جگہ پہ اناؤنس کرتے رہیں گے، آپ کو ای میل بھی سینڈ کریں تو ان شاء اللہ اسے آپ کو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتی، ابھی ان شاء اللہ ہم اسٹارٹ کریں ہیں ایک بہت پیارا لیکچر، کیونکہ رمضان آنے والا ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے، کیا کرنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے نا. دیکھیے اعمال کے ابھی جیسے فرحانہ باجی نے ابھی آپ کو دی ہے، مطلب اس نے آپ کو ایک چیک لسٹ دے دی ہے نا کہ ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں، ان کو کوشش کریں ابھی سے سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے. جو چیز آپ کو ملتے جائے گی، دیکھیں 2 ٹائمز ا ویک کلاس ہے اور اس میں بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، اور ان کو ہم نے پورے شرح صدر کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ ان کو لینا ہے، صدقے کی عادت ڈالیں، باوضو رہنا ہے، اور باقی جو چیزیں ہم سیکھتے جائیں گے ان کو اپلائی کرنا ہے، اپنے اوپر بھی کرنا ہے، گھر والوں کے لیے بھی کرنا ہے، اور سب کو آگے موٹیویٹ کریں، باقی دوسرے لوگوں کو بھی انوائٹ کریں کہ اگر وہ لائیو نہیں سن سکتے ریپلے سیشن میں آ جائیں، ٹھیک ہے. ریکارڈنگ میں ان شاء اللہ ہم آپ کو لنک سینڈ کریں، آپ ان کو بھی سنا سکتے ہیں. تو ان شاء اللہ ابھی ہم جو سیشن اسٹارٹ کریں، ابھی ایک نئے رمضان آنے والا ہے تو دیکھتے ہیں اس میں ہم آج سازہ جی کیا ہمیں کہتے ہیں، تو پلیز ضرور نوٹس لیجیے گا، اس پہ پھر ہم بعد میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جی آپ کو لنک سینڈ کر دیتے، ہم نے سینڈ کیا تھا، لیکن ابھی ان شاء اللہ میں ایڈمن سے بولتی ہوں کہ ادھر جو ہے کلاس میں بھی ہم لوگ سینڈ کرتے ہیں، تو آپ لوگ پھر اس میں رجسٹر ہو جائیے گا، ٹھیک ہے. آپ کو لنک ابھی سینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے آج ہم ایک نئی بک شروع کریں گے، اور اس کتاب کا نام ہے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں خواتین کی ذمہ داریاں. یہ کتاب ڈاکٹر فضل علی صاحب کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، نام ہی بتا رہا ہے کہ اس کتاب کا ٹاپک کیا ہوگا. تھوڑی سی بات کہ کتاب کو پڑھیں گے یا ہم اس سے فائدہ کیسے لیں گے، یہ جو باتیں میں ابھی کر رہی ہوں یہ آپ سنیں گے، اور چونکہ یہ کلاس ہے، کلاس میں بیٹھنے میں صرف بندہ کتاب نہیں لے رہا ہوتا بلکہ اس سے متعلقہ چیزوں کو بھی لیتا ہے، تو آپ کے کاغذ کی آواز، آپ کے قلم کے چلنے کی آواز، آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس وقت اہم ہے. تو آپ نے ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کرنی ہے کہ جو بھی بات میں آپ کے ساتھ رکھوں آپ اس کو نوٹ کرنے کی کوشش کریں، جہاں کتاب کھولنی ہوگی میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی شروع کی باتیں صرف آپ کو یہ فائدہ دیں گی کہ آخر ہم یہ ٹاپک کیوں پڑھیں، ہم یہ کتاب کیوں پڑھیں. تو یہ باتیں کتاب میں لکھی بھی ہوں تو جب تک آپ خود اس کو سمجھ نہ لیں بات نہیں سمجھ آتی. پھر جہاں پیج کھولنا ہوگا میں آپ کو پیج بھی کھلواؤں گی. انشاءاللہ ہم شروع میں بک کا گو تھرو کریں گے کہ اس موضوع کے اندر کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں، اور بعد میں انشاءاللہ انٹرو کے بعد جب باقاعدہ بک شروع ہوگی تو پھر ہم سب فالو کیا کریں گے. ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ آپ اس سے فائدہ کیسے بھرپور اٹھا سکتے ہیں. پہلی بات ہے کہ ظاہر ہے آپ کے ہاتھوں میں سو کے بکس ہیں، لیکن ہو سکتا ہے بعد میں ان آڈیو سے کوئی ایسا بندہ فائدہ اٹھائے جس کے پاس بک نہیں ہے. تو دونوں طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے. کتاب سامنے ہو تو پھر ایک انسان اس کو ریفرنس کو کوٹ کر سکتا ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے، لیکن آپ کے اس سے فائدہ لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک نوٹ بک ہو جو الگ سے ہی اگر اسی کام کے لیے رکھی جائے تو پھر بعد میں آپ اپنے وہ فٹ نوٹس اور اپنے نوٹس کو اور اس بک کو ملا کر آگے دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں. اور اب آپ نے انشاءاللہ یہی کام کرنا ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے پڑھنا، ہم کچھ سیکھتے ہیں، لیکن دوسرا طریقہ ہوتا ہے سکھانے کو سیکھنا کہ ہم نے سکھانا کیسے. تو یاد دہانی کے لیے کہوں گی کہ یہ کتاب ہم اپنی بحریہ ٹاؤن کی کلاس لاہور میں جو ہو رہی ہے، آپ لوگ اس وقت 27/12 کی تکمیل پہ ہیں تقریباً، یہاں اس بک کو پڑھ رہے ہیں. آپ کو اس لیول پہ اس کتاب کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ جب قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے تو ایک دم جب وہ ٹوٹتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اس کے بعد کیا کریں گے. پہلے میں آپ سے ہی پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کے ذہنوں میں یہ خوف ہے کہ قرآن پورا ہو رہا ہے, اچھا پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے, اور جیسے دھڑکا سا لگ جاتا ہے, ہے آپ کے ذہنوں میں یہ خیال؟ جی, اب آپ دیکھیے کچھ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب ختم ہو, کوئی وہ تو نہیں ہے, کوئی ایک بھی ایسا ہے جو کہتا ہے چلو گن رہی ہوں انگلیوں پہ دن اور جب یہ ختم ہوگا تو پورا ہو گیا؟ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. آپ نے میں نے تو اصل میں جو قرآن پڑھ کر اپنے اندر وہ تڑپ پیدا کی ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے ضروری ہوتی ہے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں اس کا پورے ہوں گے کیا ہوگا کیسے ہوگا, میری نظر میں اب آپ نے کہیں جانا نہیں ہے, ہم نے اسی رستوں پہ چلنا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ قرآن کا سفر آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا, آگے آپ کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں, لیکن ہم خاص طور پہ اس وقت اس بک کے ناطے سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ اگر آج کے دور میں میں اپنے آپ کو لے کر اور ارد گرد جتنے بھی دنیا میں آپ جیسے ماشاءاللہ لوگ ہیں, یعنی جن کے ارد گرد ہم لوگ بیٹھتے ہیں, وہاں ایک سوال بہت اٹھتا ہے جب بھی سسٹرز قرآن کلاسز میں آتی ہیں یا کوئی سیکھنے سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے, تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ گھر کی ذمہ داریاں ہیں, بچوں کی ذمہ داریاں ہیں, سسرال کی ذمہ داریاں ہیں, کھانا پکانے کی ذمہ داری ہے. یعنی ایک عورت کے ناطے سے عموماً ہمارے ذہنوں میں یہی سوال ہے کہ عورت پہ بہت ساری گھریلو ذمہ داریاں ہیں. تو اس کتاب میں ہم دیکھیں گے کہ جس طرح ماں ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داریاں ہیں, بہن ہونے کے, بیٹی ہونے کے, بہو ہونے کے, گھر کی مالک ہونے کے ناطے سے ہم سب اپنی ذمہ داریاں اور رسپانسبلٹیز میں ہیں, کیا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, جس کو عرف عام میں ہم تبلیغ کہہ سکتے ہیں, خیر کی بات کہنا کہہ سکتے ہیں, پڑھنا پڑھانا کہہ سکتے ہیں, دین کے لیے خود کو ڈیووٹ کرنا کہہ سکتے ہیں, اس کا جو بھی نام لے لیں باتیں ساری سچ ہیں, کیا اس سلسلے میں اللہ نے عورتوں پہ بھی کوئی ذمہ داری ڈالی ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس دھائی یا بلکہ اس سینچری میں جو گزر رہی ہے اور پچھلی میں یہ کانسیپٹ عام کر دیا گیا, آج جس دور میں میں اور آپ رہتے ہیں اس میں کانسیپٹ یہ دے دیا گیا ہے کہ دین کا کام کرنا کرانا یا تبلیغ کا کرنا کرانا یہ صرف مردوں کا کام ہے. عورتوں میں سے کسی سے پوچھ لیں یا گھر والوں سے پوچھ لیں تو وہ کیا کہیں گے کہ عورت کا کام کیا ہے, کھانا پکائے اور گھر صاف کرے. پاکستان میں آپ ہیں تو ماسیوں سے کام کرائیں, سیدھی سی جو بات ہے, کریں نہ بھی تو کرانا بھی آج بڑا بہت ایک مشکل محاذ ہے. لیکن دوسری طرف اگر باہر کے ملکوں میں دیکھیں تو سارے کام خود کرنا, بہت کم لوگ نیکی کی دعوت دینا یا دین سیکھنا سکھانا یا اس کام کو بھی ذمہ داری سمجھتے ہیں. پھر میں دہراؤں گی کہ کوئی بھی سسٹر اپنے گھر میں سے یہ نہیں کر سکتی کہ صرف کھانا پکائے اور صفائی کے اوپر نظر نہ دے, گویا کہ اس نے آدھی چیز کی آدھی نہیں کی. آپ سب کچھ کریں گھر میں سے, صرف ایک ہفتے کے لیے کپڑے دھونے دھلانے چھوڑ دیں تو اگلے ہفتے میں آپ دیکھیں گے گھر میں کیاوس ہونا شروع ہوگا, کسی کو ساکس نہیں مل رہے, کسی کو کوئی اپنے یعنی دوپٹہ نہیں مل رہا, اسکارف نہیں مل رہا. سب مانتے ہیں نا ہمارے گھر کا نظام کیوں صحیح چلتا ہے, جب ہم سارے کاموں کو ٹھیک طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اگر ہم نیکی کے کام کے اور برائی کے روکنے میں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. تکلیف کے ساتھ کہوں گی, دکھ کے ساتھ بھی کہہ سکتی ہوں اور دعا کے ساتھ بھی کہوں گی کہ اللہ بہتری کر دے کہ آج ہم مسلمانوں کی اپنی زندگی میں اس ذمہ داری کی کوئی اہمیت کو نہیں محسوس کرتا. زندگی ہے, لوگ کہتے ہیں سڑکیں ٹوٹی ہوتی ہیں, گٹر بہتے ہیں اور مکھیاں ہیں اور مچھر ہیں, ظاہری گندگی لوگ دیکھتے ہیں, میں سوچتی ہوں کہ اس سے بہت زیادہ ذہنی گندگی عام ہو گئی ہے. کل کا ایک ٹریول اور میں نے یہ سوچا کہ یہ مجھے اللہ نے ہی کروایا ایکسپیرینس. رات کو ہماری فلائٹ تھی, کراچی سے ہم لوگ لاہور آ رہے تھے, دونوں ہی ہم آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا حصہ ہے, دونوں جگہوں سے ہمیں محبت ہے. کل کے ٹریول میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایکسپیرینس کرایا, میں اب بالکل جان کے شیئر کروں گی, اور میں نے وہ جو جن کے ساتھ یہ میرا معاملہ ہوگا میں نے ان کو بھی کہا کہ سسٹر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے کل کے لیسن اور میں نے اس بک کو پڑھانا ہے تو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا. ہوا کیا, ان شارٹ سناؤں گی, صرف میں آپ کو اس موضوع کی اہمیت کا احساس دلاؤں گی. ہماری لیٹ نائٹ فلائٹ تھی اور جب ہم ایئرپورٹ پہ تھے تو جتنی دیر اندر بیٹھتے ہیں تو وہاں لوگوں کو دیکھنا مجھے یقین کرے کتاب پڑھنے سے زیادہ فائدہ دیتا ہے. تقریباً 3 گھنٹے کے قریب ایئرپورٹ کے اندر رہی, باہر کا روڈ کا تو بات الگ کرتی ہوں, لیکن جو چیز میرا جیسا سوچنے والا بندہ دیکھتا ہے جا کہیں بھی کہ جب میں پیرس کے کسی ایئرپورٹ پر انتظار میں بیٹھی ہوتی ہوں تو میرے سامنے کون سے لوگ ہوتے ہیں، کیا حالات ہوتے ہیں، ایئرپورٹ پہ جو منظر میں نے دیکھے وہاں بیٹھ کے اپنی عادت کے مطابق، تو میرے ذہن میں بس ایک ہی کوشچن تھا کہ آخر کیوں، آخر کیوں، آخر کیوں. ہم جب ویسٹ میں بیٹھتے ہیں تو ہم نان مسلمز کو دیکھتے ہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے دعا اٹھتی ہے، رحم کا جذبہ ابھرتا ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ دولت دے جو اللہ نے ہم مسلمانوں کو دی ہے، یعنی اسلام اور ایمان کی دولت ہے. یعنی جو کچھ بھی تھا آپ کے لیے روٹین کی چیز ہو سکتی ہے لیکن میں اس کو ہضم نہیں کر پاتی. اگر ویسٹرن ایک عورت پورے ایسے گیٹ اپ میں دکھتی ہے کہ اس کا جسم پورا دکھتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ چونکہ اندر ایمان ہی نہیں ہے، جس نے معیار دینا تھا اچھے، جس نے اس کو روکنا تھا. جو سب سے ورسٹ چیز میں نے کل وہاں اپنے جہاز کے انتظار میں دیکھی وہ یہ تھا کہ ایک اور لڑکی اسموک کر رہی تھی اور وہ کسی کیفے میں سامنے بیٹھی ہوئی تھی. یعنی جو چیز مجھے بہت ہٹ رہی کہ میں نے کبھی بھی اس طرح ایک مسلمان لڑکی کو اتنے کلوزلی بیٹھ کے نہیں دیکھا. اس کی تھوڑی سی بیگ تھی مجھے سائڈ دکھ رہی تھی، لیکن میں حال حلیے کو جو دیکھوں لوگوں کے یا لڑکیوں کے بیٹیوں کے کپڑوں کو دیکھوں، اور آپ کو دیکھ فلائٹس آ رہی ہیں جا رہی ہیں، میں جہاں بیٹھی تھی ظاہر وہاں جانے والے ہی آ رہے تھے. اور مزے کی بات ہے کہ میرا ٹریول جو تھا یہ ڈومیسٹک تھا، کراچی سے لاہور کا ٹریول میں یہ ریزیوم نہیں کر پاتی کہ یہ کوئی فورن فلائٹ ہوگی، مائٹ بھی ہوں گی، کنیکشنز ہو سکتے ہیں کراچی سے لاہور اور لاہور سے آگے. لیکن جو لوگ آ رہے تھے تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہاں بیٹھ کے جو چیز میں دیکھ رہی ہوں اس میں اور لندن اور پیرس اور ناروے اور امریکہ اور کینیڈا کے ایئرپورٹ میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں مجھے دیکھ رہا. ریشو پرپورشن کا فرق ہو سکتا ہے کہ وہاں اگر 90% لوگ اس رنگ روپ کے دکھتے ہیں تو یہاں مجھے 60-40 دکھے ہوں گے، لیکن موجود ہے. حیرت مجھے ان باپوں پہ ہوتی ہے کہ جن کے پہلو میں بیگم ٹھیک ٹھاک موڈسٹ قسم کا ڈریس پہنی ہوتی ہے، چادر بھی چلے، نہ نقاب ہو، نہ پردہ ہو، نہ حجاب ہو، لیکن موڈسٹ ڈریس. آپ کو پتا ہے کہ میں نے جو آبزرو کیا ہے، ہمارا پاکستانی جو ڈریس کوڈ ہے نا، شلوار قمیض اور بڑی چادر، یہ سب سے زیادہ موڈسٹ ہے ان ڈور ڈریسز میں، کیونکہ اس میں کورنگ پہ کورنگ ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ ڈیسنٹ قسم کی آنٹیز تھی، بٹ اسی کے پہلو میں 15-20-18 کے بیچ کی بچیاں، کہ جس میں اور ویسٹرن بچی میں مجھے کوئی فرق نہیں دکھا. میرا یہ بگ کوشچن تھا کہ یہ فرق کیوں ہے. کچھ لوگوں سے تو مجھے واضح طور پہ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ یا تو باہر سے آئے ہیں یا باہر جا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں لگا. اٹس اوکے، جو بھی ہوا میں جلتی کڑتی رہی، یہی بک کی میں تیاری کر رہی تھی آپ کے پڑھانے لیے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کریں. اب یہ وہ وقت نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے لوگوں سے بات کریں. خیر جب فلائٹ اناؤنس ہوئی تو انہوں نے ہمیں اندر جہاز میں بھیجا. سیٹس کا کچھ ایسا ایشو تھا کہ جو سیٹ میرے پاس اسائن تھی وہ کسی اور کو چاہیے تھی، تو مجھے وہ سسٹر نے کہا کہ آپ کو میں پیچھے اکوموڈیٹ کرتی. میں نے کہا اٹس فائن، وی کین مینج. جب میں پیچھے آئی جہاز میں انہوں نے رکھا تو ایک سسٹر تھی جو ونڈو سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور دو سیٹس جو تھی وہ خالی تھی، آئل والی اور یہ ایگزٹ رو تھی. تو ایئر ہوسٹس سے مجھے کہا کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں. میں نے کہا نو پرابلم. میں پہلے اس سائڈ پہ بیٹھنے لگی تو پھر بیٹھ گئی میں ادھر، تو بیچ میں ہمارے خالی آ گئی. ذہن میں آپ کے تصور آ رہا ہوگا، عادتاً میں نے آ کے سلام کیا تو وہ جو سسٹر بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے، میں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے سنا نہیں ہے. تھوڑی دیر گزری تو وہ ان کے کریو کے لوگ گزرے تو انہوں نے کہا کہ سسٹر آپ ادھر کے بیٹھی ہیں. میں نے کہا جی آپ کی سیٹ ہے. میں نے کہا نہیں مجھے ایئر ہوسٹ آپ کے اس نے کہا پھر آپ اس پہ نہیں اس پہ آ جائیں کیونکہ یہ ایگزٹ رو ہے تو یہاں ہماری ایئر ہوسٹ بیٹھیں گی. ہوگا کوئی وجہ؟ میں نے نو پرابلم. وہاں سے اٹھ کے مڈل سی اب وہ سسٹر اور میں، ہم دونوں ساتھ تھے. وہ مسلسل اپنے آئی پیڈ پہ کچھ گیم کھیل رہی تھی، واٹس ایور جو بھی، لیکن انہوں نے بالکل مجھے ایسے فیل کرایا کہ آئی ایم ناٹ دیئر، میں ادھر نہیں ہوں. میں نے بھی کچھ نہیں کہا، اٹس فائن، کوئی بڑی بات نہیں، باہر تو ویسے کوئی کسی کو اتنا نہیں بلاتا تو یہ تو کوئی بات نہیں، اپنے ملک کی بات ہے. واقعی وہی ہوا، جب جہاز بند ہوا تو وہ جو سیٹ میرے ساتھ تھی تو ایئر ہوسٹس آ کے بیٹھ گئی، تو اس کو میں نے اسمائل دیا. اس ایئر ہوسٹس سے میری بات شروع ہو گئی، مجھے کہنے لگی آپ کون ہیں، کہاں سے آتی ہیں. تو تھوڑی سی بات کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں باہر سے آئی ہوں تو میں ٹیچ کرتی ہوں. میں ان سے بات کر رہی ہوں، وہ سسٹر بالکل ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. بس میں اس سے اتنی بات ابھی کی ہے کہ میں باہر ہوں، تو کہتی آپ یہاں کیسے ہیں اور کیا ہے نا. تو میں نے کہا ہمارا بیسیکلی نیٹ کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہاں تو بہت لوگ ہیں، لیکن یہ کہ باہر ڈفرنٹ جگہوں پہ سیٹ اپ ہے. یہ بات سن کے وہ بیچاری ینگ لڑکی سسٹر تھی تو وہ ایک دم غصے میں آ گئی. کہتی ہے ہاں ہاں یہ قرآن کے نام پہ پڑھاتے ہیں اور لوگوں سے بم پھکواتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں کہ یہ کس کے بارے میں کہہ رہی ہیں, کیونکہ میرا ایشو نہیں. جب یہ بات ہوئی تو جو ایئر ہوسٹس سے مجھے کہتی اچھا پھر آپ لوگ اس کے پیسے لیتے ہیں, تو میں نے کہا نہیں یہ تو پروفیشن نہیں ہے, یہ تو ہمارا مشن ہے. کہتی نہیں اصل میں بہت سارے لوگوں کو میں جانتی ہوں کہ اسکائپ کے تھرو بچوں کو پڑھاتے ہیں. مجھے فوراً سمجھ آئی, میں نے کہا سسٹر آپ کی مراد یہ ہے کہ جو بچوں کو لوگ نازرہ سپار آج کل پڑھاتے ہیں, تو مجھے بھی پتا ہے بچوں کو پڑھاتے ہیں. یہ بات بچوں کے سنارے میں, تو میں نے کہا ہاں میں کوئی نازرہ نہیں پڑھاتی. میری بات تو بیچ میں تھی, وہ سسٹر جو تھی نا وہ ایک دم اگریسو ہو گئی, کہنے لگی قرآن کے نام پہ یہ بچوں کو خراب کر رہے ہیں یہ لوگ, آپ لوگوں کو خراب کر رہی ہیں اور آپ لوگوں کو ایسی چیزیں سکھاتی ہیں, کوئی قرآن سنت نہیں کچھ ہوتا. اس کا ایٹیچیوڈ ایک دم چینج ہو گیا, وہ اگریسو ہو گئی نا. تو بم پھوڑتے ہیں آپ جیسے لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے, یہ نقاب پہننے اور پانچ نمازیں پڑھنی یہ کہاں ہوتی, خود ہی بول رہی اسلام تو دل میں ہوتا ہے. ایئر ہوسٹس پریشان رہی ہے, تو میں نے اسے کہا کہ سسٹر آپ نے کچھ پڑھا ہے دنیا کا؟ ہاں میں نے پڑھا ہے یہ وہ ان باتوں میں نا. تو مجھے کہیں گی یہ باتیں اب یہاں کر رہی ہیں نا, اس وقت تک میرے امریکہ میں رہنے کی بات نہیں ہوئی, مجھے ضرورت بھی نہیں تھی کرنے کی. تو میں نے کہا سسٹر آئی ایم یو ایس پاسپورٹ ہے, تو کہنے کی اب جائیں حضرا آپ, وہ آپ کو نہیں آنے دیں گے وہاں, وہ ٹرمپ نے پابندی لگا دی ہے. تو میں اسمائل, مجھے پتا بھی نہیں کہ اس کا میرے سے کوئی تعلق ہی نہیں, اور وہ ایئر ہوسٹس سے میری بات ہو رہی تھی. لیکن اینی وے وہ سسٹر اتنا اگریسو ہوئی, تو بار بار مجھے کہتی ہے آپ کرتی ہیں. تو میں نے کہا سسٹر آپ نے مجھے سنا؟ نہیں نہیں مجھے کوئی ضرورت, میں نہیں سنتی یہ باتیں, یہ قرآن سنت سب ویسے ہی ہے, کوئی پانچ نمازوں کی ضرورت نہیں ہے, اور میرا اندر ایمان بڑا گہرا ہے. پھر جب اتنے میں دعا کی, میری عادت ہے میں اپنے لیے فون میں سے دعا پڑھتی ہوں, تو میں نے اپنے پہ سے کھول کے پڑھ رہی تھی. میں نے اس کے بعد ایئر ہوسٹس کو دی, تو اس نے بھی میرے ہاتھ سے لے کے پڑھی, تو میں نے ان کو بھی آفر کی اسی دوران جب بھی ہوئی. تو نہیں 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 میں نہیں پڑھتی. پھر کہتی مجھے آتی ہے, میں نے کہا اٹس فائن نو پرابلم. تو میں نے کہا سسٹر آپ بار بار یہ کہہ رہی ہیں نا, آپ جیسے نہیں مجھے کہہ رہی تھی آپ کرتی ہیں. میں نے کہا آپ نے مجھے کوئی سنا ہے قصہ مختصر؟ وہ اتنی ہائپر ہوئی اور ایئر ہوسٹس کو کہنے کی ان کو اٹھائیں ادھر سے, میں ڈر رہی ہوں, میں خوف زدہ ہوں, میں تو ایسے دینداروں کو دیکھ کے مجھے خوف آتا ہے. نقاب میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں. ایئر ہوسٹس مجھے کہتی کہ آپ, میں نے کہا فائن. اس نے نہیں نہیں ان کو ان کی اوریجنل سیٹ پہ بھیجے. اب آپ امیجن کریں نا کہ جس بندے سے آپ کی کوئی بات ہی نہیں ہے, اور وہ یہ میں آپ کو تھوڑا بتا رہی ہوں, وہ اس میں اور بھی اینٹی اسلام باتیں کر رہی تھی, کیا وہ اگر اسموکنگ کر لیں گے کچھ نہیں ہوتا, یہ شراب کو کون حرام کہتا ہے, اس طرح کی باتیں تھیں ان کی نا. تو بہرحال وہ سسٹر ایئر ہوسٹس کہیں گی سسٹر آپ ان کو نہیں دس اٹھا سکتی, یہ ہماری خالی سیٹس تھیں اور ہم نے ان کو اکاموڈیٹ کیا ہے. تو وہ لڑکی اتنی خوفزدہ تھی کہ اس کو بس نہیں چل رہا تھا کہ شاید میں اوبامی پھینک دوں گی اس کے اوپر. اسے میں نے کہا سسٹر ڈونٹ وری آئی ایم فائن. میں نے ویسے بھی اپنا کرنا, میں نے لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا اپنے پاس, میں نے کہا آپ جائیے ہم کام کرتے ہیں. خاموش, میں نے ایک لفظ نہیں بولا. لیکن میری زندگی میں مجھے اس وقت وہی نفس سلم کا دور یاد آ رہا تھا کہ نقل مجنون, اور سبحان اللہ یعنی میری زندگی کا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے کہ اتنی کلوزلی کسی نے میرے نقاب کی, صرف نقاب کی وجہ سے, واللہ میں تو بولی بھی نہیں, صرف ایئر ہوسٹس کو بتایا قرآن, اور وہ بچوں کی طرف بات نکل گئی جو کہ میری بات بھی نہیں تھی اور میرا تو ایسا فیل بھی نہیں ہے. لیکن وہ سسٹر میرے نقاب سے اتنی نالا تھی کہ انہوں نے پھر ایک ادارہ, میں نام نہیں لینا چاہتی یہاں کیونکہ باتیں آن ایئر بھی جاتی ہیں, بڑا مشہور ادارہ ہے پاکستان کا, ان کا نام لیتی ہے. جب اس نے کہا نا آپ یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں, تو میں نے کہا سسٹر آپ نے مجھے سنا ہے یا آپ کو پتا میں کون ہوں؟ تو وہ ادارے کا نام لیا جو میں نہیں لینا چاہتی. کہتی ہے مجھے پتا ہے آپ سارے اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو بھی ہیں, عورتوں میں بڑا فیمس ادارہ ہے پاکستان کا ماشاء اللہ, تو مجھے ان کے نام کے ساتھ انہوں نے جوڑا. میں نے کہا یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ بس رہنے دیں, یہ بم پھینکواتے ہیں, یہ گھر توڑواتے ہیں, یہ لڑائیاں کراتے ہیں, اس طرح کے بعد خیر خاموش. ایئر ہوسٹس چلی گئی, میں بیٹھ گئی, میں نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا. اس کے بعد میری تو اس سے پہلے بھی کوئی بات نہیں, بلیو میں نے یہ کھولا, اپنی دعائیں پڑھی, میں نے ان کو اسمائل دی, کچھ نہیں ہوا. وہ اپنے کام میں لگی, وہ ٹک ٹک ساتھ وہ تاش کے پتوں کے ساتھ کچھ کھیل رہی تھی اپنا اس پہ آئی پیڈ پہ تھی. 15-20 منٹ گزرے نا, تو اتنے میں وہ کھانے کی سرونگ شروع ہو گئی. ایئر ہوسٹس مجھے کہتی ہے آپ پیچھے آ جائیں, پیچھے آ جائیں, مجھے آپ سے باتیں کرنی ہے, مجھے آپ سے اور بہت کچھ لینا ہے, مجھے بتائیں آپ کے کون سی کلاسز ہیں, گروپس ہیں. میں کہا سسٹر آپ جائیے, میں بعد میں اینڈ پہ آ جاؤں گی آپ کے پاس, ویسے بھی آپ نے ابھی سرونگ کرنی ہے نا. 15-20 منٹ گزرے, پتا نہیں کیا ہوا, یہ سسٹر جو بےچاری اتنی تھی نا, اتنی دیر میں میں نے کھانا جب سرو آیا تو میں نے کھانا, تو میں نے ایسی اسمائل سے ان کی طرف کیا, آپ لیں گی کافی؟ انہوں نے کچھ نہیں لیا, اور وہ پہلے روسٹر سے بھی کافی سختی سے بول چکی تھی اپنے بیگ کے سلسلے میں, تو میں نے کچھ نہیں کہا, بس اسمال کافی لے لیں گی نا. 5-10 منٹ گزرے تو میری طرف ایسے مجھے کر کے نا آنکھوں میں آنسو, مجھے معاف کر دیں. سوری میں نے آپ کو اتنا کچھ کہا. یعنی اس کی کائبلٹی بھی میں نے اس کو پیار سے ایسے کیا نا, وہ ہو گیا ایسے تھرٹیز میں, مطلب میں بھی ینگ لڑکی تھی, الٹرا ماڈ لڑکی تھی, لیکن میں نے اس کو پوچھا آپ میرڈ ہیں, کہتی نہیں, آئی تھنک سو 28-30s میں ہوں گی. تو میں نے اس کو ایسے پیار میں کہ سو کہ مجھے میں نے مائنڈ نہیں کیا, آئی ایم سوری, بٹ یہاں آج کل دیندار ہیں سارے ایسے نا. وہ دیکھو میں ایک جگہ گئی تو ایک برقعے میں تھی تو انہوں نے کہا سلیولیس آپ نے کیوں پہنے میں, آپ جہنم میں جائیں گی. میں نے کہا اگر انہوں نے باقی آپ کو ایسے کہا تو بہت برا کیا, ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. میری امی بھی بڑی نال ہے, لوگ محفلوں میں جا کے ان کو وہ کرتے ہیں. جب اس نے یہ بات بولی نا کہ دیندار لوگ بڑے برے طریقے سے ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں, جہاں دیکھوں کوئی ایسا مل جاتا ہے اور سگریٹ نہیں پیو, جو ہی اس نے لوگ سگریٹ بولا نا تو مجھے میرے لاسٹ شور میں آ گیا ایئرپورٹ پہ, جو سسٹر سائڈ پہ تھی وہ یہی تھی. تو مجھے سمجھ آیا کہ ایک لڑکی کا یہ ایشو ہے. پھر میں نے اس کو پیار کیا, میں نے کہا دیکھیں مجھے آپ نے کچھ کہا ہی نہیں, آپ تو مجھے جانتی نہیں ہے, لیکن سسٹر میں یہ سمجھ گئی ہوں کہ آپ کے دل میں بہت اگریشن ہے اسلام کے بارے میں. تو مجھے پتا ہے کہ سم ٹائم لوگ تبلیغ کے نام پہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ ہرٹ ہو جاتے ہیں. ایسی بات پھر جو ہماری باتیں شروع ہوئی اس کے بعد, وہ ایئر ہوسٹرس کو تو خطرہ یہ تھا جب اٹھ کے گئے کہ پتہ نہیں ابھی دھماکہ ہو جانا ہے اور یہ دونوں لڑ کے ہاتھ پاؤں پڑی ہوں گی. تو ایئر ہوسٹرس جب اتنے میں کھانے کا ٹیبل لے کے آئی تو اس نے جب ہمیں باتیں کرتے دیکھا اور الحمدللہ اس کو بھی خود بد لگی ہوئی تھی. پھر بہرحال یہ کہ پھر ہماری اچھی بات ہوتی, پھر وہ میرے سے پوچھتی رہی ہے ایسے, پھر میں اس کو تھوڑا بتاتی رہی. میں نے کہا دیکھیں سسٹر, اصل بات یہ ہے نا کہ ہم آج اپنے دین کو سمجھ نہیں پاتے. میں نے کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ نہیں نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے, میں نے پڑھا ہوا ہے قرآن, میرے پیرنٹس ریلیجیس ہیں اور وہ مطلب میں ریلیجیس نہیں ہوں. میں نے اس کو ایک سائڈ دیتے ہوئے یہ سمجھایا, میں نے کہا سسٹر اس میں پاکستان میں رہتی ہیں نا تو ڈونٹ وری, یہاں تو سب اتنے اچھے لوگ ہیں, سب مسلمز ہیں, لیکن یو نو امریکہ اور باہر میں تو اب ہماری کچھ جنریشن کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلم بھی نہیں. تو مجھے کہتی یہ تو میں بھی کہتی ہوں میں مسلم بھی نہیں, کیا ضرورت ہے خود کو مسلم کہنے کی. اور وہ میں نے کہا وہ آپ ایسے ہی کہہ رہی ہیں, مجھے پتا ہے آپ کو اسلام اچھا لگتا ہے. نہیں نہیں ہمارے پیرنٹس تو ریلیجس ہیں بٹ میں تو کوئی ریلیجس نہیں, یہ مدرسہ سسٹم, یہاں سے ایسے لوگ نکل رہے ہیں ویسے نکل رہے ہیں. تو میں نے اسے کہا آپ کبھی مدرسے میں گئی ہیں کسی؟ نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں, تو گھر میں پڑھو, ماں خود پڑھاتی ہے بچے کو نا. تو میں نے کہا اچھا آپ نے دنیا کا پڑھا؟ ہاں میں نے یہ پڑھا. تو میں نے کہا گھر میں تو نہیں پڑھا نا. کہنے کا مطلب یہ کہ وہ الرجک تھی اسلام سے, کہنے لگی میں تو خود نہیں مانتی کہ اسلام کا لفظ لٹانے کی ضرورت ہے, بس اندر سے اچھے ہو جاؤ, میری تو جیوز فرینڈز بھی ہیں وہ بھی ہیں. پھر جب اس کو یہ پتا چلا کہ میں تو رہتی ہوں امریکہ میں, اور پھر میں نے اس کو کچھ ناروے کی باتیں سنائی, کہانیاں ادھر ادھر کی, تو ساری باتوں کے بعد الحمدللہ ہم یعنی اینڈ پہ بالکل وی بیکیم فرینڈز. اور پھر وہ ایئر ہوسٹس سے جب میری باتیں ہو رہی تھی, پوچھے آپ یہاں کیا کریں گے, اس نے میرا نمبر لیا, پھر میں نے اس کو ایڈ کیا لاہور کے درسوں کا, وٹ ایور جو بھی تھا. تو وہ سسٹر سن رہی تھی ہماری باتیں کیونکہ اتنا کلوز تو ہم بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی پیچھے سو نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ یہ مجھے خوشی ہے کہ اس کا غصہ دور ہو گیا, اور مجھے تو غصہ آیا بھی نہیں, واللہ ہی مجھے مجھے وہ گالی بھی دے دیتی, مجھے تھپڑ بھی مار دیتی, مجھے غصہ نہیں آنا تھا, بلکہ میری وہ تیاری کروا رہی تھی. اس وقت پھر میں نے آپ کی اس کتاب کو پڑھانے کی ذمہ داری کو زیادہ شدت سے محسوس کیا. آپ کو یہ ساری کہانی میں نے کیوں سنائی ہے کہ آج کے دور میں ہم مسلمانوں کی نسلیں, ہم مسلمان ملکوں میں رہنے والے, ہمارے پیرنٹس ہو, نماز روزہ قرآن دین ہم سن سن کے بڑے ہوئے ہیں نا, جب ان میں سے ایک کردار ایسا ہے, یہ تو صرف ایک ماڈل تھا نا, تو پھر کتنی ضرورت ہے. میں نے رات کو اللہ سے پھر دعا کی کہ اللہ شکر ہے تیرا کہ تو نے مجھے اس کام کی اہمیت پہ مائل کیا, ورنہ یہ اگر میں ضرورت محسوس نہ کروں میں کیوں آپ کے ساتھ بیٹھوں. پھر اسے مجھے کہتی ہے کہ آپ کی زندگی جو آپ نے کام لیا ہوا یہ تو بڑا اہم کام. خیر اس کے بعد جب میں نے اس کو بات سسٹر سے کہا, میں نے کہا سسٹر ایکچولی میری فلائٹ سنڈے کی تھی, میں نے دو دن پہلے آنا تھا ہم لوگوں نے, لیکن کچھ ریزنز تھیں جس کی وجہ سے ہم لوگ نہیں آئے, تو کل کا ہوا نا. تو میں نے آپ کو سسٹر کا ہاتھ ہاتھ میں لیا, میں نے کہا سسٹر جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ کہ مجھے اب سمجھ آیا ہے کہ میری فلائٹ سنڈے کی بجائے ٹیوزڈے کی کیوں ہوئی ہے, بیکاز اللہ کا پلان تھا کہ میں آپ سے ملوں. اور آج کی میری سٹنگ سے اگر آپ کو 5% بھی اسلام والوں یا دین والوں سے کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہوئے تو اٹس مائی سکسیس. میں نے کہا سسٹر آئی ول شیئر, میں نے اس کو بتایا کہ کل صبح میری ایک کلاس ہے تو میں نے وہاں جانا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ آئی ول شیئر دس اسٹوری اینڈ یو ول گیٹ دا ریوارڈ. آپ کی ایک باتیں یا جو میری آج ہوئی ہیں میں وہاں شیئر کروں گی اور انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا کیونکہ آپ نے میری اس موضوع کو تیار کرنے میں مدد کی ہے. تو بات یہی ہے کہ درد پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکنا اور نیکیوں کا حکم دینا اس کی کتنی ضرورت ہے. میں کل پرسوں بھی جو بھی میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں, میں نے میرے ساتھ ایک بہت ہی پیاری میری آنٹی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم پاکستان میں رہنے والی سسٹرز کو ایک سال کپڑے ختم, بازاروں کے چکر ختم, جوتوں کی سیل ختم, الل بلل چھوڑیے, جو کھانا اچھا نارمل کم وقت لے کر پکے گھر, جو چیزیں لیس ٹائم ٹیکن ہے کم وقت لیتی ہیں اس کو کریں, اور ہم سب کو مل کے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر ہم دیکھیں نا تو بجلی, پانی, گیس, مکھیاں, جو کچھ بھی چھوٹے بڑے ایشوز, یہ ایشو نہیں ہے. ہمارا ایشو شعور کی کمی کا ایشو ہے, اور شعور آتا ہے علم سے. اگر آپ سورت بقرہ یاد کریں تو منافقین کے ٹاپک میں دو دفعہ اس رکوع میں آتا ہے لا یشعرون, ان کو شعور ہی نہیں ہے. ہمیں آج اس بات کا شعور نہیں ہے کہ ارد گرد گندگی اور برائی اور خرابیاں کتنی پھیل رہی ہیں, اور ہم کپڑے بنا رہے ہیں اور ہم جوتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہم مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم سب مل کے معاشرے کی اصل گندگی دور کریں. اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو قرآن میں کیا کہا, کنتم خیر امت نخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم وہ بہترین قوم ہو جو لوگوں کی خیر کے لیے نکالی گئی. میرا آپ کا تعلق جس خاندان سے ہے, اور وہ خاندان کون سا ہے, نبیوں کا خاندان ہے, اور اس خاندان کی سب سے آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دوسرے پارے کی پہلی دوسری آیت دیکھ لیجیے, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط, وسط کہتے ہیں واسطے کو, آپ کہتے ہیں نا میرا اس سے واسطہ پڑا, اس نے مجھے جوڑ دی, وسط کہتے ہیں درمیان کو, معتدل کو کہتے ہیں, یعنی ہم سب ایک کنیکٹر ہے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے. جب اللہ کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں نا تو ان کی زندگی میں سکون بھی آتا ہے اور خوشی بھی آتی ہے اور اطمینان بھی آتا ہے. یہ چیز اگر آپ اور میں سمجھتے ہیں نا تو انشاءاللہ یہ کتاب ہمیں بہت فائدہ دے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب کے اندر اگر باہر ٹائٹل دکھائی گئی تو اصل میں یہ کتاب جو ہے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں خواتین کی ذمہ داری ہے. مسئولیت النساء فی الامر بالمعروف و النہی نہی عن المنکر, کہ عورتوں کی ذمہ داری, یہ عربی میں بھی بک موجود ہے, یہ اسی کا اردو ترجمہ ہے. اگر آپ اس کتاب کو کھولیں, اب میں تھوڑی سی آپ کو اس کتاب کی سیر کروانا چاہتی ہوں کہ اس کے اندر ہم کیا کیا پڑھیں گے. پیج پلٹتے وقت آپ کوشش کیجئے گا کہ ایسے ہی پلٹیں کہ دوسرے کو بھی آپ کی آواز جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کرے, اور یہ قسم کا خلاصہ ہو جائے گا کہ ہم اس میں کیا کچھ پڑھیں گے. انڈیکس کھول لیجئے, کتاب کے پیج کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ جو میں بولوں گی وہ آپ دیکھ بھی سکیں گے. اور جن کے پاس بک نہیں ہے وہ کم از کم یہ نوٹ کر لیں گے کہ ہم اس میں کیا کیا سیکھیں گے. شروع میں آپ دیکھیے پہلی فصل ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق خواتین کی ذمہ داری اور اس کی اہمیت. پہلا ٹاپک جو ہم اس کتاب میں کور کریں گے انشاءاللہ وہ کیا ہوگا کہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی عورتوں پہ جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے کیا وہ ہے بھی, اور اس کی اہمیت کیا. کیونکہ جب تک کسی چیز کی امپورٹنس نہیں پتا ہوتی, اس کی اہمیت نہیں پتا چلتی, تب تک ہم وہ کام کرتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک, پھر اسی میں آپ دیکھیے گا فرضیت احتساب کے متعلق عام نصوص. تھوڑے سے لفظ مشکل ہے, آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ باریک پینسل ساتھ رکھ لیں. میں کوشش کرتی ہوں جب بکس پڑھاؤں اور اس میں جو مشکل لفظ آتے ہیں تو میں اس کو اردو میں بولنے میں ہی میں آسان بولتی ہوں. یعنی میری عادت کیا ہے کہ کسی بھی کتاب کو پڑھانے کے دوران کوئی مشکل لفظ جب آتا ہے تو میں, اب جیسے یہ لفظ ہے نا کہ فرضیت احتساب کے متعلق عام نصوص, تو میں اس کو کیسے بولوں گی کہ دوسروں کو اس کام پہ مائل, یعنی کسی میں کوئی برائی دیکھیں تو اس کو اس پہ روکنے کے بارے میں دلائل کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم انشاءاللہ دلائل دیکھیں گے. قرآن پاک کے کچھ دلائل ہیں, پھر احادیث کے دلائل ہیں, پھر اس کے بعد دوسرا جو اس کا سب پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ خواتین بھی دوسروں کو برائی کرتا دیکھیں یا نیکی سے رکتا ہوا دیکھیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے واقعی عورتوں کو بھی اپوائنٹ کیا ہے. میں اس کو پھر بولتی ہوں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں دین کا کام کیوں کریں, کہاں لکھا ہے جی تم روٹی پکاؤ تم بچے پالو. ایک سسٹر تھی تو وہ آئیں تو کہنے لگی کہ کلاس جوائن بڑے شوق سے کی تھی, دو چار دن شوق سے آتے رہے, بعد میں گھر میں جی اب میاں کو کھانا نہیں اس وقت ملا. مثال اس وقت ہی آپ میں سے کسی کے میاں کھانا گرم روٹی کھاتے تھے تو آج نہیں مل رہی ہوگی, یا پکا کے آئیں گی یا کوئی اور بنائے گا, تو 19-20 کا چینج تو آئے گا. دکھ کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان اپنی روٹی کے پانی میں 19-20 کا چینج نہیں کر پاتے. ہم نے باقی کام کیا کرنا ہے, ہم نے کہاں وہ تبوک کی جنگیں لڑنی ہے اور ہم نے کہاں وہ کھجوریں کھانی ہے. ہم تو صرف اپنا فوڈ کا تھوڑا سا, یہ بھی نہیں کہ کھانا ہم نہیں پکاتے, پکا ہوا ہے تو وقت سے پہلے پکا دیں گے یا جا کے پکا دیں گے یا کچھ بھی کر دیں گے. ہم میں سے کوئی بھوکا تو نہیں کسی کو رکھتا, لیکن آج ہم دین کے نام پہ اتنے بے حس ہو گئے, اللہ ہمیں ہدایت دے دے, کہ ہم یہ بھی نہیں سوچتے اس وقت کہ کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک لمبی لسٹ ہم اس کتاب میں پڑھیں گے, دلائل پڑھیں گے, ہماری یہ بک چلتی رہے گی انشاءاللہ. آپ کو اینڈ پہ یہ سسٹر بتا دیں گی جس طریقے سے بھی اس کو مینج کریں گے, لیکن یہ ہے کہ خواتین کے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی اہمیت میں جو سب سے پہلی چیز ہے کہ ماؤں کا اولاد کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا ہے. مثلا لوگ کہتے ہیں بچوں والوں کو درسوں میں نہ آنے دے, میں کہتی ہوں پھر پڑھانا کس کو ہے. یعنی یہ میرے اپنے دل کی بات ہے کہ اصل جو میرے آڈینس ہوتے ہیں پڑھاتے ہوئے وہ بچوں والی مائیں ہوتی ہیں. کیوں؟ نسلیں تو ان کے ہاتھوں میں دی ہوئی ہیں, بچے تو انہوں نے پالنے, امت کے بچے تو ان کے پاس ہے. تو عورت کو کیوں اس موضوع کو سننا چاہیے؟ کیونکہ کل اس نے اپنے بچے کو پالنا, اور باپ کی نسبت ماں کا بچے کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزرتا ہے, پھر بچوں کا ساتھ ماؤں کا تعلق بڑا شدید ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ اگر ماں کی برین سیٹنگ نہیں ہوئی تو بچے کی کہاں ہوگی. پھر اسی میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ بیویوں نے کیسے اپنے شوہروں کو چینج کیا. یعنی یہ بک اصل میں ہے دعویٰ کی بک, اس کا ٹاپک دعویٰ ہے, تبلیغ یا دین کے کام کے کرنے کرانے کی باتیں, لیکن ریالٹی میں دیکھیں تو یہ گھر کے اندر رہ کر بیوی کا ایک ماں کے ناطے ایک بیوی کے ناطے کیا کردار ہونا چاہیے. اور اس میں انشاءاللہ آپ سب کو بھی جو ایز اے اسٹوڈنٹ کلاس میں آتے ہیں بہت سارے سوالوں کا جواب ملے گا, کہ اگر کوئی کسی سے کہتا ہے کہ جی آپ یہ کام کیوں کر رہی ہیں, آپ کیوں پڑھنے چاہتی ہیں, آپ کو اس سے کیا ملے گا, کیا آپ کو اس سے ضرورت ہے, تو انشاءاللہ اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ ایک بیوی کیسے اپنے شوہر کو بھی فائدہ دیتی ہے, اور پھر ہسٹری کی بہت ساری واقعات ہیں ہم اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جو اس میں بہت ہی خوبصورت ٹاپک جو پھر اینڈ تک چلے گا وہ کیا ہوگا کہ واقعات بہت سارے ہیں, اوتھینٹک تاریخ کے واقعات ہیں, سیرت واقعات ہیں صحابیات کے, کہ عورتوں نے کس طرح سے اپنے شوہروں کو یا دوسروں کو برائی سے روکا اور اس کے کیا اثرات ہوئے. اور اس میں پھر اس کے تین حصے ہیں کہ عورتیں بھی رشتہ داروں کو کیسے روکیں گی برائی سے یا عام سوسائٹی میں نکل, یعنی اس کے دعویٰ کا ایک کئی مدارج ہوتے ہیں نا, گھروں میں کریں, کہاں جائیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے کہ اب عورتیں نکل پڑی درس پڑھنے دینے, گھر بیٹھو گھر میں سن لو. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اور میں کوشش بھی کروں گی کہ یہ سب کچھ ہو. اور اس میں تقریباً 30-35 ڈفرینٹ سٹوریز ہم پڑھیں گے اینڈ تک کہ کیا کیا تھے, اور اس میں ہر سٹوری میں آپ کے میرے لیے کوئی گائیڈ لائن ضرور ہوگی. یاد رکھیے غیر محسوس طریقے سے ہمارے لیے یہ چیز بہت ساری چیزوں کے لیے آئے گی. تو ہم یہ دعا کریں گے کہ ہم اس موضوع کا حق ادا کر سکیں, اس کے ساتھ انصاف کر سکیں اور بہترین طریقے کو اس سے لے سکیں. تو یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد ایکسائٹمنٹ بڑھ رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے؟ آسان موضوع ہے بٹ اہم بہت ہے. ہمیں بہت بڑی بڑی مشکل باتیں نہیں سیکھنی, ہم اس وقت میں گرامر بھی سیکھ سکتے تھے, ہم اس کے اندر کوئی فقہی بات بھی پڑھ سکتے ہیں, بٹ وہ باتیں تو آپ کو کہیں سے بھی انفارمیشن کے طور پہ ملیں گی. اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے میں ایک اور چیز انشاءاللہ ہم اس درد کو بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, اور اپنی اس سوسائٹی سے ریکویسٹ بھی کریں گے انڈائریکٹلی. ہم اپنی اس سوسائٹی کو اس موضوع کے پڑھنے کے دوران یہ احساس بھی دلانے کی کوشش کریں گے کہ یہ کام اگر آج اس وقت میں اور آپ کر رہے ہیں نا, آپ صرف سمپل سی دو جملوں میں لکھ لیں جو کام اس وقت میں اور آپ کر رہے ہیں اس کی اہمیت کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ پھر اوروں کو بتانے اور بلانے میں آپ کو مجھے مدد بھی تو ہوگی نا. بعض وقت لوگ کچھ کہہ دیں تو ہم چپ ہو جاتے ہیں, ہاں یہ تو ہے, ماسی نہیں آئی جی, ماسی نہیں آئی تو کیا ہوا, چھٹی ہو گئی. دیکھیے مینج کرنا سیکھ کے نا زندگی میں کوئی کام برا نہیں ہوگا. میں آپ کو سمپل سی مثال دیتی ہوں, آپ گھر میں ہیں, گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے, آپ واش روم میں جاتی ہیں کہ نہیں؟ وجہ سب نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے کہ واش روم میں جانا آپ کی نیڈ ہے کہ نہیں. آپ رات کو سوتی ہیں کہ نہیں؟ کیوں کہ ایکسپٹڈ ہے کہ آپ کو رات کو سونا ہے. آپ کھانے کے وقت پہ کھانا کھاتی ہیں کہ نہیں کھاتی؟ کچھ چیزیں نارم ہے, وہ مانی گئی ہیں کہ یہ ہونی انڈرسٹوڈ ہے, تو پھر آپ کی کلاس کی چھٹی کیوں ہوتی ہے؟ جب بھی ہمارا تو دن رات کا یہ کام ہے نا, لوگ کلاسز میں آتے ہیں جاتے ہیں, تو میں اکثر سسٹرز کی چھٹی کا جب بھی کوئی بات آئے تو میں ان سے ایک سوال پوچھتی ہوں, آپ کے لیے شاید اتنا اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوگا, میں نے کہتی سسٹر اگر آپ جاب کر رہی ہوتی تو آج کے ہی حالات جس میں آپ چھٹی کرنا چاہ رہی تھی یا کل آپ جس دن میں نہیں آئے, کیا آپ پھر جاب سے بھی چھٹی کرتی؟ وہاں تو چھٹی نہیں ہوتی, مہمان گھر میں بیٹھے ہیں, وہ خود چائے پیئیں بنائیں, صبح بیگم 7 بجے اٹھ کے چلی جائیں گی کیونکہ وہ جاب ہے, بات بات ہے, کیونکہ وہ ایکسپٹیڈ ہے. ہم نے خود کو اپنے عمل اور اپنے یقین سے دوسروں کو یہ یقین دلانا ہے کہ یہ کام ہمارے لیے کتنا اہم ہے. میں کہتی ہوں صرف یہ جرت مل جائے نا تو ہالز چھوٹے پڑ جائیں جتنی خواتین ہیں اور جتنی ضرورت ہے. اور میں جب باہر کی دنیا میں جھانکوں تو مجھے رونا آتا ہے, ہزاروں کے کپڑے پہننے والیاں, لاکھوں کے فرس اور جوتے اور زیورات پہننے والی خواتین کو یقین کرے نماز کا ترجمہ تک نہیں آتا, قرآن کی ایک آیت پوچھ لینی آتی, ریفرنس نہیں آتا, سیرت نہیں آتی. صرف ربیع الاول میں آپ 10-12 سوال لوگوں سے جا کے پوچھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ان کے سارے بچوں کے نام ہی پوچھ لیں, ان کی ساری بیویوں کے نام پوچھ لیں, یعنی جن چیزوں سے کوئی ہمیں بہت فائدہ بھی نہیں, بیسک بیسک چیزیں بھی لوگوں کو نہیں بتاتی. آج امت مسلمہ میں جو ڈکلائن ہے, جو پریشانی ہے, یہ جو میں نے شروع میں واقعہ سنایا ہے, یہ کس چیز کی پیداوار ہے؟ ہمارے بچوں کے ذہن کیوں بگڑ رہے ہیں؟ یہ بچے ہی ہیں نا جو ویسٹرنائز ماحول میں جب آتے جاتے ہیں تو ان کا کیا حالات ہوتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ اس لیے چینج ہو گیا ہے, ہم نے اس دین کی کام کو پیچھے ڈال دیا. ہماری بچی 4 سال تک یونیورسٹی میں جا سکتی ہے, مانا ہوا ہے. میں تھوڑی سی اس بات کو مل کے ایک اور طرف ذہن آ گیا تو وہ بھی سمجھ لیجئے. آپ یہ مجھے بتائیے کہ ہم سب کے گھروں میں جو بھی بچے بچیاں ہیں ان کا سکول میں جانا ایکسپٹیڈ ہے کہ نہیں؟ 3 سال کا بچہ آپ تو کہتے ہیں 2.5 سال کا ہی دے آؤ ان کو, ذرا ہم بازار میں زیادہ آسانی سے مل لیں گے, بچے کو بھیجو ان کے پاس. ایکسپٹیڈ ہے کہ نہیں 4 سال کا بچہ سکول میں بھیجنا؟ کوئی رکھتا گھر میں؟ یہاں تو مرضی ہے, باہر کے ملکوں میں آپ رکھ نہیں سکتے, یعنی اللیگل ہے. ہر ملک کی ایج فرق ہے, کسی ملک میں 4-5 سال ہے, 6-7 سال. اگر آپ بچے کو نہ تو گھر میں ہوم سکولنگ, جو رجسٹرڈ ہوم سکولنگ ہے جو گورنمنٹ سے, اس میں نہ رکھیں, یا آپ بچے کو سکول میں نہ بھیجیں, آپ کو پولیس لے جائے گی آ کے. ان کا جو لٹریسی ریٹ ہے اس کو وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اس ملک کے بچے جو ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ ہو. یہ ایکسپٹیڈ ہے, تو کیا دین کی تعلیم اور دین کا سیکھنا سکھانا بھی ہماری سوسائٹی میں اتنا ہی لازم سمجھا جاتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اپنے پر لیں, میں اگر اپنی زندگی کو دیکھ لوں تو آپ ایک جو نارمل چیز دیکھیے کہ ماسٹرز کرنے تک کم از کم 20 سال آپ سکول جاتے ہیں, سکول ہے, کالج ہے, پھر یونیورسٹی ہے, 20 سال تو کہیں نہیں گئے, کوئی نہیں بولتا 20 سال. ڈاکٹر بننے کے لیے میں نے اکثر بچیوں کو ادھر ادھر جو ڈفرینٹ ملکوں میں حساب لگایا ہے, 25 سال ہو لگ ہی جاتے ہیں. 25 سال کی عمر میں ایک لڑکی یا لڑکا, اور یہ دونوں کے لیے, لیکن ہم مور لائک لڑکیوں کی بات اس لیے کریں کہ ہمارا موضوع خواتین ہے. کل رات بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی کہ ایک نارمل ڈینٹسٹ یا ڈاکٹر بننے میں ایک بچے کی عمر 32 سے 35 سال ہو جاتی ہے, اور پھر اگر اسپیشلائز کر کے وہ اپنی پریکٹس شروع کرتا ہے تو میں نے ایک ہی سوال کیا تھا کہ 40 سال کی تو پھر اس بچے کی عمر ہو جائے گی نا جس دن اس کی پہلی کمائی آپ کھائیں گے, از اٹ نیچرل؟ جس میں 2 کروڑ روپے کا خرچہ بھی لگا لیں, باہر ملکوں میں یونیورسٹیوں میں ٹکٹس پڑھنا پڑنا, 2 کروڑ روپے انویسٹ کر کے پہلے 5 سال عمر کے نکال دیں, 32 میں سے 35 میں سے 5 نکال دیں, 30 اور 5 اوپر لگا لیں اسپیشل, 35 سال آپ اپنی زندگی کے دیتے ہیں, 2 کروڑ روپیہ ہاتھ میں پکڑاتے ہیں, پھر اس کے ساتھ ایفرٹس ڈالتے ہیں, پھر ایک روزی روٹی کمانے کے قابل ہوتا ہے. اچھی بات ہے کرنا ہے, مردوں کا تو یہ کام ہے, سب کو کرنا. میرا اس وقت وہ ایشو نہیں کہ وہ کرے نہ کرے, بٹ کیا یہ بھی ایکسپٹیڈ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اس قرآن کو پڑھنا جس نے ہماری زندگی میں تبدیلی لانی ہے, خوشی لانی ہے, جس نے سکون دینا ہے. رات جو بات بول رہی تھی اس میں سے باتیں جو یاد آ رہی ہیں, تو میں نے ان سسٹر سے کہا, میں نے کہا سسٹر آپ کو بتایا کہ اصل دینداری کیا ہوتی ہے اور دین پہ آنے سے ملتا کیا؟ کہتی کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا خوشی ملتی ہے. میں نے کہا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس دنیا میں میرے سے زیادہ کوئی خوش قسمت نہیں ہے, تو کہتی ہیں غصے میں ہے کوئی آج دنیا میں جو یہ کہے کہ مجھے کوئی غم نہیں, مجھے پریشانی نہیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا ادھر دیکھیں, ایک ہے, میں نے اپنی طرف اشارہ کیا, میں نے کہا آج میں آپ کی زندگی میں پہلی شے عورت ملی ہوں آپ کو, میں آپ کے سامنے اقرار کر سکتی ہوں کہ آئی فیل آئی ایم دا موسٹ بلیسڈ پرسن ان دا ورلڈ. کیوں مسئلے, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں آیا آج تک زندگی میں, کوئی دکھ نہیں آیا, مجھے تو کوئی پریشانی نہیں. کہتی آپ یہ کہہ سکتی ہیں, میں تو نہیں مانتی کہ دنیا میں کسی کو کوئی مسئلے نہیں ہے. میں نے کہا یہ اس کتاب سے تعلق آپ کی زندگی میں خوشی اور سکون اتنا بھر دیتا ہے کہ جنگ بھی لگ جائے گی نہ آپ آرام سے بیٹھ کے اپنے کام میں لگے ہوئے, کہ جو ہونا پھر ہو جائے. وجہ کیا, اس چیز میں سکون اور خوشی ملتی ہے. کیا ہم اپنے ارد گرد, ہم اگر صرف اپنی بچیوں کو لے لیں اور پھر اس میں بڑے بچیاں بڑی ہوئی تو ہم بن گئی نا خواتین. کیا آج تک آپ میں سے ہر ایک اپنی ایج دیکھے, 25, 30, 35, 40, 50, 60 جو جس کی عمر ہے, اس عمر تک پہنچتے ہوئے کیا آپ نے یہ سوچا کہ 15 سال سے 20 سال لگا کر آپ نے دنیا کی تعلیم لی اور اس میں سے ہمارے اس کلچر میں تو 70% لوگ استعمال ہی نہیں کرتے اس تعلیم کو. شادی کے بعد چولہا چونکے میں پڑ جاتے ہیں, ہانڈی چولہا وہ سب, وہ ڈگریاں جو ہیں وہ چولہے میں جل جاتی ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کریں. کبھی کوئی باپ سوچتا ہے یا کوئی ماں سوچتی ہے کہ یہ جو دن رات کی جہاں میں نے ایک غلامی اپنے سر پہ لی ہوئی ہے, اس کے اینڈ پہ میں نے اپنے اس بچی اور بچے سے لینا کیا؟ صرف ایک نام ہے, یاد رکھے, صرف ایک نام ہے کہ یہ بچی اتنا بڑی ہوئی. میں پھر بچیوں پہ بات کروں گی, لڑکوں کو ذہن سے سوکا, اس پورے کورس میں مردوں کی باتیں ہی نہ کریں تو اچھا. صرف یہ کہ ہماری بچی یہ کی چیز ہے, اور ایسی الٹی سیدھی ڈگریوں کے بھی نام لیں گے جو پتا ہی نہیں, کہیں گے یہ کچھ زیادہ ہی بڑی ہوگی جو ہمیں نہیں پتا نا ڈگری. اور میں نے کل ہی پرسوں ایک جملہ کہیں کسی کا پڑھا, بہت خوبصورت تھا, غالباً اشفاق احمد کے نام پہ تھا وہ کسی کا, کہ ڈگریاں تو اصل میں اس ساری پے سلپس جو پڑھنے کے دوران دی ہوتی ہے نا, اس کی رسید ہوتی ہیں. اصل میں تو کردار ہوتا ہے جو بندہ کے اندر سے نکلتا ہے. یہ تو رسیدیں ملتی ہیں, یہ پھر رہی ہیں. اور کل ہی مجھے ایک پکچر کسی نے بھیجی ویڈیو میں, برمنگھم یونیورسٹی سے اور پتہ نہیں 2-3 ملکوں کے, یو کے کے نام لکھے ہوئے تھے, کہ ایک لڑکا وہاں کی ڈگریاں لے کے پڑھ کے آیا اور ادھر اس نے جگہ جگہ جاب کے لیے ٹرائی کیے اور جاب نہیں ملی, تو بالآخر اس نے آلو چنوں کی ریڑی لگائی اور اس ریڑی پہ اس نے نیچے اپنی ڈگری کی تصویر لگائی, اور اس نے کہا کہ جس ملک میں اتنا پڑھ کے آئے ہوئے بندے کو بغیر رشوت دیے یا سفارش کے جاب نہیں ملتی, تو میں پھر وہاں ریڑی لگا کے دکھاتا ہوں کہ میں یہ کام بھی کر سکتا ہوں. ریڑی لگانا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن آپ سمجھیے یہ صرف ایک پرسپشن ہے. آپ نے کیا کیا, آپ نے کتنا پڑھا, آپ کی بچی کیا کرتی ہے. میں کہتی ہوں اس بچی کے اس سارے پڑھنے پر ہمیں خود بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ نام نے اس کی کمائی کھانی ہے. نہیں کھاتے نا اکثر ہمارے ملک میں, مرد بھی نہیں پسند کرتا کہ اپنی بیوی کی کمائی کھائے. مرد بہت اچھی جاب پہ ہوگا نا تو بیوی فخر سے کہے گی میرے ہسبینڈ یہ کرتے ہیں, بڑے گریڈ افسر ہے. اگر بعض اوقات بیوی کی جاب اچھی بھی ہو نا تو مرد نہیں بتاتے, ان کو انا کا مسئلہ لگتا ہے کہ ہم اپنی بیوی کی ڈگری کی تعریفیں کیوں کریں کہ وہ اتنے پیسے لے کے آتی ہے. اس کے باوجود کم از کم کچھ بھی نہ کرے, بی اے کر لے, 20 سال تو دیتے ہیں نا ہم اپنے بچوں کے پڑھنے پڑھانے پہ, بچیوں کے بلکہ. تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ وہ کبھی آمین ہوئی تھی اور وہ اب ہوگی ایک بار پھر جب ہم دنیا سے جائیں گے. لیکن آج ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے, یاد رکھیے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. انشاءاللہ اس میں بہت ساری آئیں گی, لیکن وہاں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں چھوٹ جائیں, کیونکہ جنرلی تبلیغ اور دعوی کا اور امر بالمعروف کا اتنا حکم ہے اسلام میں کہ اگر لوگ یہ کام نہ کریں, جب لوگ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے رک جاتے, اللہ ان پہ غضب نازل کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر اپنی کہہ لیجئے کہ عذاب میں لیتا ہے, کہ پھر نیک لوگ بھی دعائیں کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا. تو یہ چند باتیں تھیں, مجھے لگتا ہے کہ اس موضوع کی اہمیت کو تم سمجھ گئے نا. آپ میں سے کوئی سوال کو بات کرنا چاہے تو کریں, کوئی بات آپ کا حق ہے, کیونکہ صرف مجھے بولنا نہیں ہے, آپ کو سننا بھی ہے. جو باتیں کہی ہیں صحیح کہی ہیں. کیا ہمیں اس شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے؟ اور یاد رکھے آپ کے میرے اس پیارے ملک کے سارے مسئلوں کا حل یہ ہے, کرپشن ختم کرنی ہے, لوگوں کا اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا. ہر بندہ چڑچڑا, ہر بندہ غصے میں, ہر بندہ دوسرے پہ برسنے کو تیار. آپ ذرا سا ایک راؤنڈ لگا کر دیکھیں, گھر کی مالکن ماسی پہ چیخ رہی ہے, ماسی مالکن کے آگے شاؤٹ کر رہی ہے, جوان بچے ماں کے آگے بول رہے ہیں, شوہر باہر سے تھکے آ رہے آ کے اندر پہلے 2-4 بڑکے مارتے ہیں, غصہ کر کے بتاتے ہیں آگے ہوں میں گھر میں چودھری صاحب، اور درزی کے پاس جائیں تو درزی چڑچڑ کر رہے ہیں، رکشے والے کے پاس جائیں تو رکشے والا چڑچڑ چڑچڑ کر رہے ہیں، اور آپ کسی جگہ، یعنی یہ مجھے اس ٹرپ میں کئی ہم کچھ آفیشیل چیزوں میں تھے ساتھ جانے آنے کا اتفاق ہو، آپ اتنی آنریبل کرسی پہ بیٹھے ہیں، باہر آپ کے اتنے بڑے ٹائٹل لگے ہیں لیکن کسٹمر ڈیلنگ میں زیرو ہیں، چڑے ہوئے بیٹھے ہیں، ایسے لگتا ہے ہم قرض مانگنے گئے، ادھار مانگنے گئے. بھیا آپ اپنا ایک کام لے کے، آپ کو عزت دی ہے، آپ ہمیں بات کریں، آپ ہم سے لڑنے پہ آ گئے، یہ نہیں تھے کرنا، بول ہر بندہ لڑنے کو تیار ہے، یہ چڑچڑاہٹ کیوں ہے ہمارے ملک میں؟ یہ وجہ اللہ تعالیٰ برکتیں چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمتیں چھین لیتا ہے. یہ سب نے ٹھیک اسی دن ہونا ہے کہ جب ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. یقین کریں ہم پورے ملک کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے. کسی کی بات بڑی اچھی لگی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب میں بہت چھوٹا تھا، سب سے چھوٹی عمر تھی، تو میں شعور میں آیا تو میں نے کہا کہ میں ساری دنیا کو ٹھیک کروں گا، کر سکتا ہوں. پھر تھوڑا سا چند سال بڑا ہوا تو میں نے کہا نہیں، میں ساری دنیا کو تو ٹھیک نہیں کر سکتا، ہاں البتہ میں اپنے ملک کو ٹھیک کر لوں گا. پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو میں نے کہا نہیں، میں اپنے ملک کو نہیں ٹھیک کر سکتا، چلو میں اپنے شہر کے لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن اب 50-60 کی عمر پہ پہنچ کے یہ پتا چلا کہ میں صرف خود کو ٹھیک کر سکتا تھا اور میں نے اس کا وقت گنوا دیا. سمجھے؟ اگر یہ بات وہ کہتا ہے مجھے اس دن پتا چلتی نا جس دن میں دنیا کو ٹھیک کرنا چاہ رہا تھا، اگر اس دن میں یہ سوچتا کہ میں نے خود کو ٹھیک کرنا ہے تو آج پورا ملک ٹھیک ہو چکا ہوتا. آج ہمارا ایشو یہ ہے، اتنے ریسورسز، اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی کہ لفظوں میں بیان ہی نہیں کی جا سکتی. تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی رسوا ہونے سے بچائے، ہمارے کانسیپٹ ٹھیک ہوں، اور ترس آتے ہیں ان لوگوں پہ جو زندگیاں بیکار ضائع کر کے جا رہے ہیں. ہماری ایک بہت ہی پیاری سسٹر ہیں، تو لاسٹ منتھ ان کے سڈن ڈیتھ ہوئی. آف کورس بہت بڑا صدمہ ہے، اللہ سب کو بچائے. اور ہوئی بھی کب ڈیتھ؟ بیٹی کی شادی کی ہے، رات کو اس کو رخصت کی ہے، اگلے دن صبح اٹھ کے اس کا ولیمہ کی، شام کی تیاریاں ہوں گی، تو صبح کھڑے کھڑے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور باپ مر گیا. بہن کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا. تو میری جب ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ آف کورس ہم سب اس دکھ میں آپ کے برابر کے شریک ہیں اور ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، لیکن سسٹر میں آپ سے ایک سوال کروں، بھائی فوت ہو گئے تو آپ ان کا اتنا صدمہ لے رہی ہیں، کبھی بھائی کی نماز فوت ہوئی ہو تو آپ نے اتنا صدمہ لیا؟ اگر بھائی کا روزے مس یا وہ کسی غلط کام میں اگر اللہ نہ کرے ہوتے تو آپ اتنا صدمہ ان کا لیتی؟ کہتی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان باتوں کا کون کیا کر رہا ہے. آج ہمارا حال یہ کہ ہمارے خاندان کا کوئی ایک مرتا ہے نا، ہم ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے جا سکیں، کھڑے ہو کے جا سکیں، ہم پہنچتے ہیں اور بس جا کے تو آ جاتے ہیں، وجہ کہ فوت ہو گیا اب ان کو مل لو. لیکن ہم دوسروں کی نیکی بدی، اچھی طرح سوچ، کریکٹر بلڈنگ، اس میں ہم ساتھ نہیں دے پاتے. تو دعا کریں کہ آج ہمیں یہ شعور مل جائے. اور یہ میرا کام ہے، میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ اور یاد رکھیں ہر عورت ماں بھی ہے، ایک خاص عمر میں آ کے وہ ماں بن جاتی. شادی نہ بھی ہوگی نا تو عورت جب بڑی ہوتی ہے، آپ دیکھیں اپنے بچے نہ بھی ہوں تو آپ دوسرے کے بچے کو بیٹا کہیں گے، فطری سی بات ہے. لڑکی جب عورت میں ڈھلتی ہے نا تو وہ ماں بن جاتی ہے. اگر ماں بن کے نیکی کے حکم اور بدی کی اہمیت سے وہ نہیں، آنے والی نسل خطرے میں. آج ہمارے نسلوں کا جو بگاڑ ہے اس کی وجہ یہ ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی بہت ہی خوبصورت بک الحمدللہ بھی ہم کر رہے تھے، تو تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے، استاذہ جی بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ ہمارا بھی ساتھ لائیو سیشن لیں گے آپ کے ساتھ، تھوڑا سا آپ سے کچھ پوچھیں گے. تو ابھی مجھے بتائیں کہ اس بک کے پڑھنے کو ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ نے کیا سیکھا ابھی کہ اس کیوں ہم پڑھیں یہ بک؟ جی کیا واقعی ہم کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا؟ جی چلیے دیکھیے استاذہ جی نے جو ہے ایگزامپل دی ہے، جیسے وہ ٹریول کر رہے تھے اور جیسے ایک بچی نے ان کے ساتھ کیسے مس بہیو کیا، کیوں، اور آگے سے ان کا دیکھیں کس طریقے سے نرمی سے بات کی، مسل دیکھیں اتنا پیشنٹ ہم میں نہیں ہوتا. ہم سے کوئی ایک دفعہ بدتمیزی کرے گا, سخت بولے گا, دو دفعہ بولے گا, تیسرے ہم تین یا چار بار بعد میں کیا کریں گے, ہائپر ہو جاتے ہیں اور غصہ شروع کر دیتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, غصہ نہیں کرنا, کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں مین چیز خواتین کو بہت جلدی سے میں ہم لوگ میں اپنے سمیت کہہ رہی ہوں کہ ہم آ جاتے ہیں نا, ہمت ہار دیتے ہیں جی, اپنے ذمہ داریوں پہ ریوائز کرنا ہے بالکل بالکل. اور مین چیز صبر سے کام لینا ہے. دیکھیں ہر معاملے میں آپ دیکھیں گے, اگر آپ میریڈ ہیں, ہسبینڈ سے بات کرتے ہوئے بچے باسف آپ کی بات نہیں مان رہے ہوتے. اب یہاں پہ جیسے ہم نے اس بک کا نام ہی کیا ہے نا, نیکی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں خواتین کا کردار کیا ہے, ہم لوگوں کا کردار کیا ہے. تو اس میں اگر صرف اس کو آپ ایک سینٹینس کو لیں کہ اس میں بہت زیادہ باتیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی, ہم بھول جاتے ہیں. بالکل صبر سے رہنا استاد جی, کیونکہ صبر سے بہت متاثر انشاءاللہ ایسا ہی رویہ اختیار کریں گے جی, انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. دیکھیں ہمیں ضرورت ہے نا مسلسل, ہم انسان اگر سوچے تو وہ ہمیشہ طالب علم رہتا ہے نا اور سیکھتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ اس کلاس کا نام کیا ہے, ہم ابھی یہ والا جو مین مقصد ہی ہمارا تھوڑا سا ابھی ہمارا یہ دو سمجھنے اللہ ہی کی طرف سے تھا کہ تھوڑی لیٹ کلاس یہ سٹارٹ ہوئی ہے, تھوڑے مطلب جو اللہ کو منظور ہونا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. تو ہماری یہی کوشش تھی کہ جتنا زیادہ ہم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کا ایک حصہ بنیں گی. ٹھیک ہے, تو ہم نے ہاں جی اب رمضان ہے, کیوں ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنے کی, اپنے اخلاقیات کو, کردار کو. پھر دیکھیں زبان ہم جو بولتے ہیں, پھر اپنی عادات کو چینج کرنا, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں سب سے پہلے جو ہم نے بک پڑھی ہے اعمال ایسے کہ فرشتے اترے, تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کیونکہ مین چیز خواتین کا ہی آتا ہے گھر میں کھانا بنانا دینا سارا کچھ کرنا. ٹھیک ہے آپ کے ہسبینڈ وغیرہ باقی لوگ بھی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں, لیکن مین رول خواتین کا ہی ہے نا ہر جگہ پہ. تو اب یہاں پہ جو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے مین چیز, ایک تو آپ نے یہ تو نام بھی کر دیا کہ آپ ریوائز کریں گے, دلوں کو پاک کرنا ہے بالکل جی. اور میں ابھی انشاءاللہ پھر مائک میں چھوڑتی ہوں, یہ اس لیے ریوائز کرنے کی کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں, ان کو نا آپ نے کوشش کریں ایک ڈائری بنائیں, اس میں یہ پوائنٹس لکھنے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم آپ کو ابھی ظاہر آج فرسٹ ڈے جیسے میں نے پہلی بات کی تھی کہ تھوڑا سا آپ کی آئی ڈیز وغیرہ بھی آپ کو ایشو ہوں گی, آپ ہمیں رجسٹر ہوں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ لسٹ بنائیں گے, تو پھر آپ کو ہم لسٹ بھی سینڈ کریں گے کہ آپ نے اپنا سیلف چیک کیسے کرنا ہے جی, خود کے نفس کو ہمیں کیسے صحیح. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں ہم نے ساتھ لے کے چلنی ہے. آج ہم نے ایک دعا بھی سیکھی ہے, انشاءاللہ اگر اینڈ میں ٹائم ہوا تو اس کو ہم تھوڑا سا ریوائز کریں گے, اس کو دہرا لیں گے اور کوشش کریں گے جو ہم دعا سیکھتے جائیں اس کو ہم نے ساتھ میں یاد کرنا ہے اور اس کو اپلائی بھی کرنا ہے جی. اور وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے, بالکل صحیح وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے. اور یہ واقعی جو ہم بک کا اسٹارٹ کی ہے نا, یہ دونوں پہلے اعمال ایسے کہ فرشتے اترے, نمبر دو بھی جو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے پہ, اس میں مین چیز ابھی ہماری یہ آ جائے گی جی. رمضان کی تیاری کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بہت اچھا موقع ہے کردار بھی. دیکھیں کردار بہترین ہوگا تو رمضان اچھا ہوگا نا. اگر ہم روزے رکھ لیں, اگر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے, ہماری زبان سے ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں, دوسروں کو پریشان کرتے ہیں, دوسروں کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتے, تو یہ ساری چیزیں پھر بیکار جاتی ہے نا. کیونکہ اللہ کا روزہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اگر ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد ہم آپ لوگوں کو ویا ای میل بھی سینڈ کریں گے اور آپ کو ادھر کلاس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ سینڈ کر دیں گے, آپ وری نہیں کریں. تھوڑا سا وہ اس کو سیٹ اپ میں ٹائم لگ رہا ہے, تو انشاءاللہ جیسے ہی یہ ہمارے پاس بکس ہیں اس کو ہم آپ کو بھی سینڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے, وہ میں ابھی آپ کو پہلے بولا تھا کیونکہ آج فرسٹ ڈے ہے, تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے سارا کچھ, کوشش تو کرکے بہت جلدی اس کا سارا کچھ سیٹ اپ ہوا ہے تو اس میں تھوڑی سی ٹائم لگ گئی جی. میں انشاءاللہ استاذہ جی اگر آپ ریڈی ہیں تو پلیز مجھے ادھر آپ ہینڈ ریس کریں تو میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں. تو انشاءاللہ استاذہ جی ہمارے ساتھ ہیں تو ہم تھوڑا سا ان سے سیکھنا چاہیں گے, کیونکہ لائیو استاذ سے تو مزہ ہی ایک الگ ہے نا. تو میں انشاءاللہ استاذہ جی کے لیے جی استاذہ جی ہیں. ٹھیک ہے استاذہ جی, میں آپ کے لیے مائک چھوڑ رہی ہوں تو آپ آ جائیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ نے آپ سب کو مجھے ایک بار پھر رمضان کے قریب کیا اور یاد دہانی کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے آج اس سال کے 2018 کہہ لیجئے یعنی 2018 کے رمضان سے پہلے آج میں فرسٹ ٹائم اس موضوع پہ بات کرنے والی ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے بہت سارے موقع بھی دیں گے. اور آج تقریباً رمضان میں دیکھیں ہم تو ایک مہینہ اور تقریباً 20 دن ہے نا, کم دو ماہ سے کم ٹائم ہے, تو مجھے یہاں بیٹھ کے اس وقت آپ لوگوں سے یہ بات کرتے ہوئے بالکل پچھلے سال کے وہ دن وہ وقت یاد آ رہا ہے جب میں نے یہی سیم بات تب بھی کہی تھی کہ اب رمضان میں تو ابھی 3 ماہ ہیں اور ہم نے ابھی سے تیاریاں شروع کر دی. اور پھر اس میں مجھے یہ بھی یاد ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو جتنی جلدی تیاری شروع کرتا ہے تو وہ بعد میں اتنا آسانیوں میں لے آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرتے ہیں. تو دل میں بہت ہی شکر گزاری کے جذبوں کے ساتھ اللہ کا شکر اور رحمت محسوس کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں ایک اور سال دیا, ہم پچھلے رمضان سے اب تک بھی زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اب دوبارہ ایک موقع دے رہے ہیں کہ ہم اپنی پچھلی سال کی جو بھی غلطیاں خطائیں کمی بیشیاں اس کو دور کر لیں. تو یہ یقیناً اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. اس وقت ہمیشہ کی طرح مجھے اپنے وہ ساتھی یاد آ رہے ہیں کہ جو پچھلے سال رمضان سے پہلے ہمارے ساتھ تھے لیکن زندگی نے مہلت نہ دی تو آج ہمارے پاس نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح آپ کو مجھے اپنی زندگی کے ہر ہر دن کے بارے میں یہ فکر مند رہنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا احسان کریں. باقی رہ گئی بات کہ رمضان سے پہلے کردار سازی, یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ اصل چیز کردار ہے نا, تو جس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تو خدا تجھے جدت کردار عطا کرے, اصل چیز کردار ہے نا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم چونکہ دن رات یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں محسوس نہیں ہوتا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جو ہمیں واقعی دوبارہ سوچ کر اپنے آپ کو اس سے ذرا سا ہٹانا چاہیے. تو آج کے دور میں مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے کردار میں دیکھیں تو ہمیں کئی چیزیں نظر آتی ہیں, اس میں کچھ چیزیں بہت ہی معروف ہیں, یعنی اتنی معروف ہو چکی ہیں کہ بعض دفعہ ہمیں اس کی قباحت کا احساس بھی نہیں ہوتا. مثلاً آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا آرٹیکل ہے میرے سامنے کہ موجودہ دور کا قابل افسوس رویہ جو حد درجہ رائج ہو گیا ہے وہ کیا ہے. اب یہ چند چیزیں میں آپ کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ اور میں خود کو دیکھیں کہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا شکار میں تو نہیں ہوں. بس اس کو چن کے نکال دیجئے اور ان شاء اللہ تعالی ہر سال کی طرح رمضان مجھے آپ کو ایک نیا انسان بنانے کے لیے آ رہا ہے. ہم نے اپنی پچھلی شخصیت میں سے لوپ ہولز کو نکال کر اپنی کمیوں اور محرومیوں کو دور کر کے ایک مضبوط انسان کی شخصیت کو سامنے لانا ہے. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا اس ساری چیزوں سے کہ ہم رمضان تک کم از کم ذہنی طور پہ اس فیز میں آ چکے ہوں گے کہ وی نیڈ ٹو چینج آور سیلف. تو آپ دیکھیے کہ اسلام ہمیں کچھ اور سکھاتا ہے, ہم کچھ اور سیکھتے ہیں. اور یہ باتیں ساری سنتے وقت آپ نے مجھے ایک اور چیز کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ ہر سال ہم قرآن پاک اللہ کی رحمت سے پڑھتے ہیں, ترجمے کے ساتھ بھی, دورہ قرآن کے نام پہ بھی, تفسیر کے بھی مواقع ملتے ہیں. لیکن اگر کچھ چیزیں جو بہت ہی زیادہ ہماری زندگی میں داخل ہو چکی ہیں لیکن قرآن کی نظر میں وہ خط درجہ بری ہے اور اگر ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑیں گے کیسے. بس آپ دیکھیے کہ ایک آج مسلمانوں کا رویہ کیا ہے کہ جس نے مجھے تحفہ دیا میں اس کو تحفہ دوں گی, جس نے مجھے فون کر کے خیریت معلوم کی میں بھی اسے فون کر لوں گی, جو میری دعوت پر آئے گا کل میں بھی اس کی دعوت پہ چلی جاؤں گی. یہاں تک آپ دیکھیے کہ وفات کے موقع پر بھی ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے کسی عزیز کی تعزیت کرنے آیا ہم بھی ان کے کسی عزیز کی تعزیت کرنے چلے جائیں گے. تو مجھے ذرا سا یہ بتائیے کہ کیا یہ خوبصورت کردار ہے؟ کیا قرآن آپ کو مجھے اس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ قرآن تو کہتے بلا تمنن تستکثر, زیادہ لینے کی نیت سے تو کسی کو دو ہی نہ. تحفے کو قیمت سے نہیں تولو, تحفے کو صرف اس رنگ سے نہ دیکھو کہ دینے والا تمہیں کیا دے رہا ہے اور جس نے دیا تم نے بھی اس کو دینا ہے. کیا ہمیں دوسروں کی خیریت صرف اس سوچ سے پوچھنی چاہیے کہ اس نے ہماری خیریت پوچھی؟ اسلام کتنا صلہ رحمی اور رشتے ناطوں اور دوستی نبھانے کا حکم دیتا ہے, تو کیا ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مطابق ڈیل کریں گے. پھر اس طرح ہم یہ جو کہتے ہیں کہ جو میری دعوت پہ آئے گا میں بھی اس کی دعوت پہ جاؤں گی, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ حدیث اسلام میں کیا ہے کہ مسلمان کی حق کی دعوت یا یعنی جس میں کوئی حرام چیز نہیں, کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے, اس کو قبول کرنا چاہیے. مسلمان کے مسلمان پہ حقوق میں سے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ کسی کے گھر وفات ہو جائے, کوئی فوت ہو جائے, ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو کیا ہم صرف منہ دکھائی کے لیے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ بھی آئے تھے, اور نہ گئے تو پوچھیں گے اچھا جی آپ آئے ہی نہیں, آپ کو تو افسوس ہی نہیں ہوا. تو اس پہ شیخ علی طنطاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جذبات پر مبنی رویہ نہ رکھیں, نہ انہیں تحفوں پر تولیں, نہ ہی نفع نقصان جیسے مادی چیزوں سے ناپیں, لوگوں کے لیے جود و کرم اور اعلی اخلاق کا معاملہ رکھیں. جس نے تم سے روکا تم اسے دو, جس نے غلطی کی اسے معاف کر دو, اگر تم سے غلطی ہوئی تو بلا جھجک معافی مانگو. تمہیں اس دنیا میں صرف ایک مرتبہ زندگی ملی ہے, اسے اس طرح گزارو کہ جب تمہیں کوئی دیکھے تو تمہارے جیسا بننے کی خواہش کرے, جو تمہارے بارے میں سنے اسے تم سے ملنے کا اشتیاق ہو. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اعلی اخلاق دراصل ایک عطر ہے, عطر یعنی پرفیوم, خوشبو, جس کی خوشبو ہمیشہ باقی رہتی ہے. اب آپ ان چند باتوں کے آئینے میں خود کو دیکھیں, کیا ہم قرآن کے معیار پہ ہیں کہ لوگوں کے؟ کیا میرا کردار لوگوں کی باتیں لوگوں کے رویوں کا محتاج ہے, یا جو اتنا پیارا قرآن نے ہمیں ایک مینول دیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے قرآن میں, حضرت ابراہیم کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا. تو کیا اب میں ایک ایک چیز اگر اللہ کے نبی کے ناطے سے دہراؤں تو آپ کو دیکھے کہ سننے میں بھی بڑی عجیب لگے گی. اللہ کے نبی صرف اس کو تحفہ دیتے تھے جو ان کو دے, اللہ کے نبی صرف اس کی خیریت معلوم کرتے تھے جو آپ کی بھی کرے, اللہ کے نبی صرف اس کی دعوت پہ جاتے تھے جو آپ کی دعوت پہ آتا تھا, اور اللہ کے نبی صرف اس کے عزیزوں کے پاس تعزیت کے لیے جاتے تھے جو آپ کے عزیزوں کی تعزیت پہ آتا تھا. سجدہ, کیا آپ کے میرے نبی ایسے تھے؟ آج اپنے تو اپنے غیر بھی اس نبی کی سچائیوں کی اور آپ کی خوبصورت تعلیمات کی دہائی دیتے ہیں. تو جب ہمارے نبی ایسے نہیں تھے جو معیار ہے, جو پیٹرن ہے, تو کل قیامت کے دن مجھے آپ کو تو انہیں سے میچ کیا جائے گا. آپ دیکھیے کہ کپڑا رنگوایا جاتا ہے نا, کبھی لوگ زیادہ ہی رنگواتے تھے, تو جب رنگواتے تھے تو ایک سیمپل لے کر جاتے تھے اور پھر اس کے ساتھ میچ کر کے لیتے تھے. 19-20 کا فرق ہوتا ہے, سسٹرز چھوڑ کے آ جاتی ہیں, کبھی غصہ کرتی ہیں, کبھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے اللہ کے نبی کے سیمپل کے ساتھ میچ کرے گا تو میں کتنی فٹ ہوں گی, بس یہ سوچ ہے آج کی. کیا میرا کردار, کیا میرا اخلاق, کیا میرا معاملہ, کیا میرے لین دین, کیا میری لوگوں سے ڈیلنگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے, یا میں معاشرے اور وقت کے ساتھ دیکھتی ہوں؟ کیا میں لوگوں کے ساتھ جذباتی رویوں پہ معاملے کرتی ہوں؟ کیا میں لوگوں کو تحفوں پہ تولتی ہوں؟ کیا میں لوگوں کو نفع اور نقصان جیسے مادی سہاروں سے ناپتی ہوں؟ کیا میں لوگوں کے ساتھ کرم کا, اخلاق کا, جنروسٹی کا رویہ اختیار کرتی ہوں؟ کیا جو مجھ سے روکتا ہے میں اس سے رک جاتی ہوں؟ کیا جو غلطی کرتا ہے میں اس کو معاف کرتی ہوں کہ نہیں؟ کیا اگر مجھ سے کبھی غلطی ہو جائے تو کیا میں بلا جھجک معافی مانگ لیتی ہوں؟ اگر نہیں مانگتی تو پھر آپ کو مجھے سوچنا ہے. پھر ایک اور رمضان آ کر ہمارے دروازے پہ نوک کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو بدلو, دل کے دروازے کھولو, کردار بدلو, اخلاق بدلو, اپنے آپ کو صحیح کرو. یاد رکھے کہ آج ہمارے یہاں عبادات پہ بہت زور ہے, لیکن عبادات میں وہ ایک شیرینی اور لذت نہیں محسوس ہوتی. ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ایک بہت ہی بڑی شخصیت گزرے ہیں, پچھلی صدی کے بالکل آخر میں ان کا انتقال ہوا, جن کو اس دور کا مجدد ثانی بھی کہتے ہیں, تجدید کرنے والا. ایک عورت ان کے پاس آ کر پوچھتی ہے کہ شیخ محترم, شادی سے قبل میں نماز اور روزے کی بہت پابند تھی. آپ ہی سنیے گا, کچھ لوگ واقعی شادی سے پہلے ایسے ہی ہوتے تھے یا ہوتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ قرآن کی تلاوت کرنے میں لذت محسوس کرتی تھی, لیکن اب مجھے ان چیزوں میں ایمان کی وہ حلاوت نہیں مل پاتی. چند لمحے سوچئے, آپ کا تو نہیں یہ ایشو؟ اگر ہے تو پھر اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے, فکر کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ایک کا ایک مسئلہ ہے تو ہمارا بھی ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ اگر ہمارا یہ مسئلہ ہے تو کیا پھر ہم اس پہ کسی دیندار سے پوچھتے ہیں؟ کیا ہمیں فکر ہے کہ ہماری عبادت اب پہلے جیسی نہیں رہ گئی اور اب ہماری نمازوں میں وہ خشوع نہیں ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیے گا نا، جس چیز کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں اس کے بارے میں ہم سوچ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسی کیفیت ہے ہماری تو پھر ہمارے لیے بھی یہ موقع ہے کہ اس کی فکر کریں، اس کا جواب ڈھونڈیں۔ تو جب ان کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ میں کیا کروں، اب جواب ان کا تو کچھ اور ہوگا کہ وہ کہیں گے اچھا بیٹا قرآن پڑھا کرو، اچھا یہ ذرا روزے رکھ لو اور یہ کرو اور وہ کرو، لیکن ان کا جواب بالکل خلاف امید تھا۔ شیخ البانی نے پوچھا، میری مسلمان بہن مجھے یہ تو بتاؤ، کیا اپنے خاوند کے حقوق ادا کرنے اور اس کی بات ماننے کا آپ کس قدر اہتمام کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے، اس سوال کرنے والی عورت حیرت سے کہنے لگی، شیخ محترم، میں آپ سے قرآن کی تلاوت، نماز اور روزے کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی حلاوت یعنی مٹھاس کے متعلق پوچھ رہی ہوں، اور آپ مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ یعنی اس کو بڑا ان ریلیونٹ جواب لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا سوال تو عبادات سے متعلق تھا اور آپ مجھے معاملات میں الجھا رہے ہیں۔ تو اس پہ شیخ البانی رحمہ اللہ فرمانے لگے، میری بہن، بعض خواتین اس لیے ایمان کی حلاوت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی لذت اور عبادت کا پر لطف اثر محسوس نہیں کر پاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا تجد المرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها، کوئی بھی عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی جب تک وہ اپنے خاوند کے حقوق کما حق کا ہوا ادا نہ کرے۔ یہ صحیح روایت الترغیب کی 1939 نمبر کی۔ اب یہ جو میں نے کوٹیشن پڑھی یہ عربی کی کوٹیشن سے متعلق تھی، لیکن اس نے آپ کو مجھے پھر ایک سوچ دی ہے، اور وہ کیا کہ آپ نے میں نے اپنے بارے میں ایک نظر اور ڈالنی۔ اب دیکھیے، کہیں جانے سے پہلے تیار ہوتے ہیں نا، چاہے دو شیشوں میں کھڑے ہو کر دیکھیں، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، پھر بھی جانے سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے، کبھی باہر نکلتے ہوئے جو ڈور ہے اس میں اپنے آپ کو دیکھیں گے۔ اور کچھ سسٹرز کو تو دیکھا گیا کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کر بھی میٹر سے دیکھیں گی، ہاتھ پرس میں رکھے ہوئے میرر سے دیکھتے ہیں۔ آخری وقت تک ہماری تسلی ہی نہیں ہوتی، کیسے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تو بس آپ کو مجھے اچپتی ہوئی نگاہیں اپنے اوپر ڈالنی ہے اس رمضان سے پہلے۔ بہت کچھ بھی دکھے گا تو کوئی بڑی بات نہیں، ابھی تو آپ وہاں پہنچی بھی نہیں جہاں بہت ساروں نے آپ کو دیکھنا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کرتے جائیں۔ قرآن آپ کو مجھے ایک نیا کردار دیتا ہے، ہر سال کا رمضان پچھلے سے بہترین ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس چھوٹی سی بات کو صدقہ بنا دے، اور ہم ضرور اپنی شخصیت کے اندر سے وہ کمزور نقطے نکالیں جو وقت اور معاشرے کی نظر سے تو بڑے سکسیزفل اور کامیاب لوگ ہوتے ہیں کہ چلو جی جیسا لوگ کرتے ہیں تم بھی ویسا کر لو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں وہ پیارے نہیں ہیں۔ جزاک اللہ خیر آپ سب کا مجھے موقع دینے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے وقت میں برکت دے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اپنے سے چند سوال کر لیجئے، کیا کرنا ہے کسی کو بھی نہ بتائیں، خود کر لیں، لکھیے، لکھیں گے تو بنے کریں گے۔ جب تک ہمارے گول نہیں ہوں گے ہمارا کوئی رول نہیں بنے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کورس جو آپ کے لیے آج سے شیپ اپ رمضان شروع ہوا، تو آپ نے میں نے اپنے آپ کو شیپ اپ کرنا ہے نا، تو یہ میری ٹپس آپ کی میری ایک نیو شیپ کے لیے تھی۔ ہمارا کردار ہماری شیپ بناتا ہے، ہم اپنے فگر کو شیپ کہتے ہیں، اور اس پہ کتنی مشکلات ہیں۔ کبھی کمر ناپتی ہیں خواتین، کبھی قد ناپتی ہیں، کبھی وزن ناپتی ہیں، کبھی ڈائٹنگ کریں گے، کبھی واک کریں گے۔ تو جس طرح جسمانی شیپ اپ کے لیے ہم کئی قربانیاں دیتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم نے اخلاقی، روحانی، جذباتی طور پہ بھی خود کو شیپ اپ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے آئینے میں دیکھنا ہے کہ میں کیسی لگتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے آسان کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر استاذہ جی، بہت زیادہ جزاک اللہ، الحمدللہ جو آپ سے سیکھا اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ جو مین چیزیں استاذہ جی بتا رہے ہیں، جیسے انہوں نے کہا ہے کہ آج وہ فرسٹ ٹائم اس مطلب رمضان کے لحاظ سے بات کر رہی ہیں، تو یہ بڑی ہماری ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دے دیا نا، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے
حد الامکان جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ استاذہ جی بھی کلاس میں لائیو آتے رہیں گے, اور آپ کو پتا ہے بکس وغیرہ بھی جو استاذہ جی ساتھ میں کمنٹس میں دیتے ہیں بتاتے ہیں لازمن ساتھ میں نوٹ کرنا ہے, نوٹ بھی کرنا ہے بلکہ ہم نے اپلائی کرنا ہے اپنے اوپر, ٹھیک ہے, اور دوسروں کو موٹیویٹ کرنا ہے. بار بار آپ سے آج ریفر ہے تو یہی کہوں گی باقی لوگوں کو بھی ضرور انوائٹ کریں, چاہے ان کو ریپلے سیشن میں بلا سکتے ہیں, وہ ان کو سنوا دے ریکارڈنگ سنوا دیں, شدر آپ کو ریکارڈنگ دیکھ کے ہم سینڈ کریں گے, لنک دے دیں گے کہ جو اگر لنک کے تھرو کرنا چاہے. اور ویسے لیکن میں زیادہ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو لائیو کلاس ہم لیتے ہیں اس کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے, کیونکہ اس پہ ایک کیونکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے, فرشتے آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ انسان جو ہوتا ہے جب ایک طالب علم اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں, پر بچھاتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. ابھی ہمیں جیسے امان ایسے فرشتے بک پڑھ رہے ہیں, اس میں دیکھیں اتنی خوبصورت ابھی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھ رہے ہیں نا, کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم بہت ڈیٹیل سے بات کریں. تو آج کی جو دعا ہم نے سیکھی ہے, ایک تو ہم نے کیا کرنا ہے سونے سے پہلے, جی کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں, کیا کرنا ہے, ہاں جی وضو کر کے سونا ہے, ٹھیک ہے, وضو کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی دعا جو ہمیں ایک سکھائی گئی ہے میں اس کو ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں, تو انشاءاللہ وہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے, کوشش کریں کیونکہ انشاءاللہ میں کلاس میں سنوں گی آپ لوگوں سے, ٹھیک ہے, ہم لوگ سنیں گے, کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی پورے ہفتے میں اگر ایک دعا آپ کو مل جاتی ہے جو بھی ہم تھوڑا بہت آپ کو کروائیں گے تو وہ ضرور آپ نے نا اپنے لیے لنک آپ کو اگر آپ جائیں نا آپ کے پاس ہوگی یہ حصن المسلمین اس میں ہوگی آپ اس میں سے دیکھیں بک اس میں سے آپ کو مل جائے گی یہ فی الحال, ٹھیک ہے, تو میں ابھی دیکھتی ہوں اگر مجھے مل جاتی ہے تو آپ کو ہم لوگ انشاءاللہ بھی ای میل بھی سینڈ کر دیں گے, ٹھیک ہے, حصن المسلمین جی یہ اس کا ایپ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کو مل جائے گا اس میں سے, پرانی اور مصنون دعائیں یا ویسے بھی آپ دیکھیں گے وہ آپ کو اس میں سے مل جائے گی, سونے جاگنے کی اذکار اگر آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو اس میں سے بھی آپ کو یہ مل جائے گی, ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ جی یہ استاذہ جی نے لکھ دی ہے حصن المسلم سوری میں مسلمین کہہ رہی تھی مسلم ہے, ٹھیک ہے, حصن المسلم, ٹھیک ہے, اس کو آپ اگر ٹائپ کریں گے تو اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ آ جائے گی, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دفعہ میں اس کو دہرا دیتی ہوں تو آپ کو پھر وہ لنک بھی ہم سینڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إلهي آمين جزاكم الله خير إن شاء الله تعالى فرائیڈے کو آپ سب سے ملاقات ہوگی تو اس وقت تک کے لیے ہمیں آپ دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا, جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.